بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، مورخہ 31 دسمبر 1999، مسجد دار السلام باوی جنا لاہور میں محترم ڈاکٹر سرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ کے موقع پر اسلام کا معاشی نظام کے موضوع پر خطاب فرمایا. شکریہ.
اللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة، يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال جل وعلا كما ورد سورة الحشر، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ نے اخبار میں یہ اطلاع دیکھ لی ہوگی کہ آج میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ سود سے پاک سرمایہ کاری ہی واحد فطری اور عادلانہ نظام معیشت ہے. ویسے ہی کہ آج جو عیسوی سن ہے 1999، اس کا آخری جمعہ بھی ہے اور آخری دن بھی ہے. کل سے نیا سال شروع ہوگا 2000، لیکن بہت ہی ایک غلط اندازے کے طریقے پر، غلط انداز پر یہ نئی صدی کا آغاز شمار کیا جا رہا ہے. حالانکہ نئی صدی تو در حقیقت ایک سال بعد شروع ہوگی 2001 میں، لیکن پوری دنیا میں بھی ملینیم کے جو جشن منائے جا رہے ہیں اور جو ساری باتیں سوچی جا رہی ہیں اس کا ایک خاص سبب ہو سکتا ہے، وہ میں ابھی عرض کروں گا. لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ اس میں زیادہ جو ہے جوش و خروش، وہ جو جشنوں کا کریز ہے، کوئی موقع آئے جشن منائیں اور اس کے اندر کھل کھیلیں، ناچ گانے ہوں اور خوش گپیاں ہوں اور ایسی جو ہے عیش و عشرت کی تقریبیں منعقد کر، یہ کریز ہے آج جو انسانوں کو ہو گیا. اور خاص طور پر آج جو ہے اس معاملے میں یہ ہمارے لیے بہت قابل توجہ بات ہے. اگر اس قسم کی کوئی حرکتیں اس موقع پر نام نہاد مسلمان ملک میں اور نام نہاد مسلمان قوم کے ہاں ہوئی تو انتہائی افسوسناک، انتہائی المناک اور دردناک بات ہوگی. رمضان کا آخری عشرہ ہی ہے، یہ عام دن نہیں ہے کہ جن میں، اب ظاہر بات ہے کہ اس میں اگر نفل عبادت کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ہے اور فرض عبادت کا ثواب 70 فرضوں کے ثواب کے برابر ہے، تو اس میں بے حیائی اور فحاشی کی سزا بھی 70 گنا نہیں، 700 گنا زیادہ ہو جائے. کاش کے لوگوں کو اس کا اندازہ ہو اور ان کو ہم بھی جتنا بھی ممکن ہو ہم ان تک یہ بات پہنچائیں. اور اس زمن میں مجھے اسلامی جمعیت طلبہ کا یہ جو تنظیم ہے، جمعیت طلبہ، اسلامی جمعیت طلبہ، جس کا کسی زمانے میں بھی ایک کارکن تھا، ان کی طرف سے جو دھمکی آئی ہے میں اسے پورے طور پر انڈورس کرتا ہوں کہ صحیح ہے. اور کوئی طاقت تو ایسی ہونی چاہیے ہمارے ملک کے اندر کہ جو اس فحاشی اور اس قسم کے جو مجلسیں ہیں ان کے لیے وہ ٹیرر بن سکے اور کوئی اس کے لیے جو ہے ان کے رکاوٹ کا کوئی سامان بن سکے. تو اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق دے. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، یہ ملینیم جو ہے یہ اصل میں شروع تو ہوگا 2001 سے، لیکن ایک خاص وجہ ہے اور اس کے لیے میں آج آپ کو توجہ دلا دوں. میرے بھی علم میں یہ بات نہیں تھی جو آج روزنامہ جنگ کے بچوں کے صفحے میں آئی ہے. میرے نزدیک تو وہ بڑوں کے صفحوں میں ہونی چاہیے بات بڑی تفصیل سے کہ یہ جو کیلنڈر بنا تھا اس میں ایک سال کا فرق پڑ گیا ہے. اس لیے کہ حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی تھی 25 دسمبر کو, لیکن عیسائی روایت کی روح سے 8ویں دن نام رکھا جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں عقیقہ ہوتا ہے تو بپتسمہ دیتے ہیں اور نام رکھا جاتا ہے, وہ 1 جنوری تھا. تو اس اعتبار سے 1 جنوری سے سال شروع کیا, تو گویا کہ حضرت مسیح کی پیدائش اس سے ایک سال پہلے ہوئی ہے. اس کو کہا جائے گا ایک قبل مسیح, کیونکہ مسیحی کیلنڈر تو شروع ہو رہا ہے 1 جنوری سے, وہ پیدا ہو گئے اس سے 8 سال پہلے, 8 دن پہلے. تو 8 دن پہلے تو پھر سابق اثر ہوا نا, تو گویا کہ ایک قبل مسیح دے پیدائش ہے حضرت مسیح کی. یہ غلطی جو کیلنڈر بنانے والوں نے کی تھی اس کی وجہ سے ہے. وہ شاید حضرت مسیح کی پیدائش کے حوالے سے عیسائی جو مذہبی لوگ ہیں وہ ملینیم گن رہے ہیں, تو وہ تو ایک سال پہلے ہو جائے گا یقیناً کہ اس صدی کے اعتبار سے. اور ان کے ہاں جو روایات ہیں, ابھی جو ایک صاحب نے کہا گلوبلائزیشن, ان کے ہاں بھی بہت سی روایات ہیں کہ اس نئی ملینیم میں کیا ہونا ہے, تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ میں اگلے جمعے میں گفتگو کروں گا. اس میں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ حقیقت میں سال جو شروع ہوگا وہ 2001 سے شروع ہوگی نئی صدی, 21ویں صدی. ابھی ایک سال اسی صدی کا بقایا ہے, یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا پچھلے جمعے میں. ندائے خلافت میں جو ہمارے سیاسی تجزیہ نگار ہیں ایوب بیگ مرزا صاحب, انہوں نے اس سود کے بارے میں جو ہماری ایپیکس کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, ایپیکس کورٹ ہے ہماری سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ میں شریعت کا ایک اسپیشل بینچ ہے, شریعت اپیلیٹ بینچ آف دی ایپیکس کورٹ سپریم کورٹ, اس کا جو فیصلہ آیا ہے اسے انہوں نے اس صدی کا عظیم ترین واقعہ قرار دیا. اور میں اس میں اس کے ساتھ ان کی تائید کر رہا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں جو واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں ان کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. بعض واقعات ظاہری اعتبار سے بہت اہم ہوتے ہیں, لیکن بعض اعتبارات باطنی اعتبار سے ان سے کہیں زیادہ اہم تر ہوتے ہیں. یعنی آپ سوچئے, جب حضور کی بعثت ہوئی تھی پوری دنیا کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا, وہ 10 برس مکے میں کیا ہو رہا تھا, کیا کسی کھچڑی پک رہی تھی, کسی کو کیا پتا تھا کیا ہو رہا ہے. بلکہ کوئی جنگ ہوئی اور رومی فتح جو ہے وہ ہار گئے, اور جو ہے وہ ایرانی فتح, وہ ایرانیوں کے فتح, اس کا شورہ پوری دنیا میں ہو گیا. بولے مت روم فی ادن الارض, قرآن مجید میں جس کا تذکرہ ہے. باقی دنیا کو کیا معلوم تھا کون پیدا ہوا اس کو دنیا میں, اور اس سے تاریخ جو ہے وہ کون سا رخ موڑ لے گی, کیا عظیم ترین جو ہے جو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے پھر D100 میں نمبر 1 پر رکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ تاریخ خاص شخصیت ہیں کہ جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑا ہے, ان میں سے 100 کو اس نے چنا, پھر ان میں گریڈیشن قائم کی تو ٹاپ پر حضور کو رکھ رہا ہے. لیکن حضور کے زمانے میں کس کو پتا چلا ہوگا, نہ رومیوں کو پتا چلا نہ ایرانیوں کو پتا چلا کہ ہماری جڑیں کٹ رہی ہیں ان کی آنکھوں کے نیچے, ان کی ناک کے نیچے. اس لیے کہ عراق کے اوپر ایرانی قابض تھے, شام پر جو ہے رومی قابض تھے, اور جب ان کی آنکھوں کے نیچے جو ہے جزیرہ نما عرب میں وہ نظام جو ہے کروٹیں لے رہا تھا اور وہ جنم لے رہا تھا کہ جو ان کی جڑیں کاٹ دینے والا تھا, پتہ ہی نہیں. تو بہت سے واقعات ہوتے ہیں کہ جو ہمارے تاریخ کے جو عام انداز ہیں اس کے اعتبار سے بہت اہم ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ باقی کوئی لاسٹنگ افیکٹ ان کے نہیں ہوتے, کوئی دیر پا اثرات نہیں ہوتے, وہ کوئی تاریخ ساز واقعات نہیں ہوتے, بلکہ وہ پروڈکٹ آف ہسٹری ہوتے ہیں. وہ تاریخ ساز نہیں بلکہ تاریخ کے نتائج ہوتے ہیں. لیکن کچھ واقعات ہوتے ہیں جو اپنے وقت پر محسوس ہوتا کوئی بڑی بات نہیں, لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی اس وقت دنیا میں عالمی مالیاتی استعمار ہے اس کے لیے سب سے زیادہ گہرا چیلنج یہ ہے کہ جو سرزمین پاکستان سے شروع ہوا ہے. بہرحال میں نے پچھلی مرتبہ الحمدللہ کے عنوان سے گفتگو کی تھی اس فیصلے پر, اور تازہ ندائے خلافت میں وہ چھپ بھی گئی ہے. میرے نزدیک تو واقعہ یہ ہے کہ اس تاریخ ساز فیصلے پر علامہ اقبال کا وہ شعر جو ہے وہ 100% جو ہے وہ صادق آتا ہے کہ جہان نو ہو رہا ہے پیدا, یہ عالم پیر مر رہا ہے, جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا تھا قمار خانہ. یہ جو فرنگی ہے جوا کھیلنے والے, انہوں نے پوری دنیا کو جو ہے ایک جوئے کا گھر بنا دیا ہے, جوا ہے اصل میں. کہیں جاتے ہیں وہاں کی اکانومی کو جس طرح چاہے برباد کر دیں, وہاں کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس کے اوپر جا کے قبضہ کریں اور تلپٹ کر دیں سارا. یہ جوا گھر ہے, بہت بڑا جوا گھر بن گیا ہے. اور در حقیقت سودی بینکنگ کا نظام جو ہے وہ اس کی اصل بنیاد ہے. پھر اس پر اسٹاک ایکسچینج کا نظام ایک سے ایک جو ہے وہ تو ایک جو ہے ایک دیوار خشتے اول چون ہے معمار کج تا تھوڑا یہ ابھی رمت دیوار کج, پھر تو اس کی کجیاں جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. بہرحال اس فیصلے کا ظاہر بات ہے فطری طور پر دینی جماعتوں نے بھی اور تمام دینی شخصیات نے بھی خیر مقدم کیا, یہ تو ایک بات تھی کہ جو ہونی چاہیے تھی. لیکن سیکولر مزاج دانشوروں کی جانب سے بڑی اظہار ناپسندیدگی اور ناراضی اور یہ کہ بہت بڑی مصیبت آ جائے گی اور یہ تو ہمارے لیے بہت ہی بڑا جو ہے ایک حادثہ ہو گیا ہے. ان سیکولر مزاج دانشوروں میں سے دوسروں سے تو مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے, وہ آسما جہانگیر ہوں یا کوئی اور ہوں, لیکن یہ کہ ایک صاحب سے مجھے دلچسپی ہے, اس لیے آج میں ان کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا. وہ ہے ڈاکٹر مبشر حسن, جو کبھی پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے, اب وہ شہید بھٹو پیپلز پارٹی میں ہیں شاید, مجھے ابھی معلوم ہوا. اور لیکن یہ کہ بھٹو صاحب کے خاصے دست راست لوگوں میں سے تھے, پھر وہ وزیر خزانہ بھی رہے تھے اس زمانے میں. لیکن ان کے ان عہدوں یا ان کی ان حیثیتوں سے قطع نظر, صرف نظر, ایک تو یہ کہ وہ بزرگ ہیں, وہ عمر کے اعتبار سے ہمارے کچھ مشرقی جو ہیں اقدار ہیں. میرے بڑے بھائی جب میکلگن کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے بی ایس سی انجینئرنگ کر رہے تھے تو یہ وہاں پڑھاتے تھے, استاد تھے, تو میرے بڑے بھائی کے بھی استاد ہیں. اس حوالے سے میں انہیں اپنا بزرگ مانتا ہوں. پھر یہ ہے کہ مخلص شخص ہیں, میں نے یہ دیکھا ہے ان کے قریب, مجھے بھی کچھ قریب آنے کا موقع ملا ہے, کہ ان کی رائے غلط ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ اس میں بے ایمانی بددیانتی کا اثر نہیں ہے. ایک جو کہنا چاہیے کہ ایک مخلص دانشور ہیں, ہیں اصل میں فریب میں ہیں, فریب خوردہ ہیں, غلط اثرات ان کے زیروں پر ہیں. اس کے بہت سے اسباب ہیں, عالمی اسباب بھی ہیں, اور اس کے لیے جو ہے کہ اس وقت کی پوری تہذیب کا ایک جو ایک جمع ہوا ہے سکہ ذہنوں کے اوپر, لیکن میں انہیں ایک مخلص آدمی سمجھتا ہوں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بہت بڑے اہم دینی گھرانے سے ان کا تعلق ہے, شاید آپ کو معلوم نہ ہو, یہ مولانا حالی کے رشتے داروں میں سے, قریب رشتے داروں میں سے. اور یہ پانی پت کا گھرانہ جو ہے یہ بہت عمدہ گھرانہ, بہت نیک گھرانہ, ان میں کچھ لوگ اہل تشیع بھی تھے, کچھ لوگ سنی بھی تھے, تو یہ ایک مشترک صاحب تھا. جیسے ہمارے ہاں بھی بعض علاقوں کے اندر یہ خاندان اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن میں کچھ اہل تشیع ہیں, اہل تسنن ہیں, تو یہ اس طرح کا گھرانہ تھا, لیکن تھے دیندار نیک لوگ. اور پھر یہ کہ مجھ سے بھی انہوں نے ایک زمانے میں بہت رابطہ کیا تھا, یہ سن 67-68 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, جبکہ ابھی بھٹو صاحب ابھی منظر عام پر نہیں آئے تھے. لیکن یہ چند دانشور تھے جن میں یہ جو تھے پیش تھے ڈاکٹر مبشر حسن, جو اس کوشش میں تھے کہ یہ جو ایوب خان کی آمریت نے اس ملک میں حبس پیدا کر دیا ہے, کسی طرح اس حبس کو ختم کیا جائے. کچھ لوگ تو ہمارے میدان میں آئے, دانشور ہوں, مل جل کر کچھ باتیں کریں تاکہ یہ کہ کچھ نہ کچھ آرا جو ہیں لوگوں کے سامنے آئے. تو انہوں نے ایک حلقہ بنایا تھا, وہ بھی تھے حنیف رامے تھے, ایک یہ غالباً عبداللہ ملک جو ہیں جو کالم نگار بھی ہیں, ایک اور صاحب تھے کہ جو پنجاب یونیورسٹی میں اس وقت شعبہ صحافت میں تھے. تو انہوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا تھا, دو تین دفعہ چل کر یہ میرے مطب پر کرشن نگر میں, اس زمانے میں مطب کرتا تھا, آئے تھے کہ تم بھی اسٹوڈنٹ لائف میں بڑے لیڈر رہے ہو, ایکٹیو رہے ہو, جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ رہے ہو, تو ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی ہمارے اس کام میں شریک ہو جاؤ. تو میں نے انہیں پھر میرا جو وہ کتاب چاہے اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام, ابھی وہ کتاب کی شکل میں چھپا بھی نہیں تھا, صرف میثاق میں مضمون کی شکل میں ہے, وہ میں نے ان کو دے دیا تھا کہ میں نے میری پرائیورٹیز تو یہ ہے, مجھے دین کا کام کرنا, اسلام کا کام کرنا ہے, باقی میرے نزدیک میرا جو قومی تقاضا ہے پاکستان کا وہ بھی دین ہی سے وابستہ ہے, اور میرا جو وطن کا معاملہ وہ بھی میرے دین سے وابستہ ہے. اس وطن کا بھی اگر کوئی استحکام ہے تو دین کی بنیاد پر ہے, ورنہ اس کا کوئی استحکام نہیں. لہٰذا میری پرائیورٹیز طے ہے, میں کسی جمہوریت وغیرہ کے لیے میں کام جو ہے نہیں کرنا چاہتا. لیکن بہرحال مجھے اندازہ ہوا تھا کہ مخلص آدمی ہے, کوشش کر رہا ہے. بعد میں پھر ان حضرات کا گٹھ جوڑ ہوا ہے بھٹو صاحب کے ساتھ, جب وہ میدان سیاست میں آئے. جب یہ بات جس وقت کی میں کر رہا ہوں اس وقت تک ابھی بھٹو صاحب میدان سیاست میں نہیں آئے تھے, لیکن یہ لوگ پہلے سے ہی دانشورانہ سطح پر کچھ غور و فکر کر رہے تھے. تو یہ سبب ہے کہ میں ڈاکٹر مبشر حسن کی باتوں کو اہمیت دیتے ہوئے آج اسی پر بنیادی طور پر گفتگو کر رہا ہوں, اور وہ بھی خاص طور پر اس لیے کہ پاکستان کا جو سب سے زیادہ کہنا چاہیے کہ معتبر اور معتمد اور قدیم ترین انگریزی روزنامہ ہے ڈان، اس میں ان کا یہ بیان بڑے نمایاں طریقے پر شائع ہوا ہے، اور یقیناً اس کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کو بہت سے مغالطے جو ہیں ان کے ذہن میں آئے ہوں گے. اب میں ان کی چند باتوں کا اشارہ کر کے اور پھر اس کے بارے میں اپنی گزارشات پیش کروں گا. ہیڈنگ ہے مبشر چیز گریٹ اکنامک ڈسرپشن. میرے نزدیک یہ بات صحیح ہے، یقیناً ایک نظام ٹوٹتا ہے دوسرا نظام آتا ہے. وہ تو جو طرز کوہن پہ اڑنا، آئین نو سے ڈرنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، اور تخریب کے بغیر تو تعمیر نہیں ہوتی. یہ تو مولانا روح کہہ گئے سینکڑوں سال پہلے، گفترومی ہر بنائے کوہنا کا آبادان کنن تو نہ دانی اولا تعمیر را ویرا کنن. پہلی تعمیر جو ہوتی ہے وہ سیدھا اسے گرانا پڑتا ہے، پھر کئی نئی تعمیر ہوتی ہے. تو اس حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات غلط نہیں ہے، لیکن اس میں انہوں نے کچھ اندیشے ظاہر کیے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی دفعہ 232 جو ہے ہمارے دستور کی، تو موجودہ حکومت جو ہے اس کو انووک کر کے یہاں اکنامک ایمرجنسی نہ لگا دے اس فیصلے کے آگے رکاوٹ کے طور پر. یہ اندیشہ اگر صحیح ہے تو مسلمانہ نے پاکستان کو پورے زور کے ساتھ جو ہے اس کے خلاف اپنی آواز اٹھانی چاہیے کہ اب جو فیصلہ آیا ہے اس پر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. ہاں تھوڑا وقت جتنا بھی آپ اس کے لیے لیں، لیکن یہ کہ اس عمل کو اب کہیں اگر سر خانے میں ڈالا گیا کسی بھی حوالے سے، اکنامک ایمرجنسی کے حوالے سے یہ ساری چیزیں جو ہے ترپٹ کر دی جائیں، راستہ روک دیا جائے، جیسے کہ پہلے ہوا ہے. 1992 کا فیصلہ تھا جس کو 7 سال تو پہلے لگ گئے ہیں کہ وہ سرد خانے میں جا کر ڈال دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی اپیل کی جگہ پر، اور وہ 7 سال گزر گئے. اس کے بعد بھی اب کتنا عرصہ لگا ہے اس میں، تو اب یہ جو آیا ہے اس میں مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اور اس ضمن میں نوائے وقت کا جو آج کا ایڈیٹوریل نوٹ ہے، میں بہت تائید اس کی کرنا چاہتا ہوں. اس نے بہت صحیح بات کہی ہے، بہت درست بات کہی ہے، اور میں نے پچھلی مرتبہ بھی باتوں پر کہا تھا کہ میں نوائے وقت کو سلام کرتا ہوں، آج پھر کر رہا ہوں، کہ در حقیقت یہ طرز عمل صحیح ہے اور اسی کو اختیار کیا جانا چاہیے کہ کوئی جو اسکیم بھی ہے لے لو کام شروع کرو. پھر یہ کہ کمی بیشی ہوتی رہے گی، کوئی اگر اوور ڈو ہو گیا اس کی کمی ہو جائے گی، کوئی کمی رہ گئی تو اس کی تلافی ہو جائے گی، لیکن اس کو روکنا اب نہیں چاہیے. جو بھی اسکیمیں بہت سی موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ضیاء الحق کے زمانے سے مبشر حسن صاحب نے بھی فکریں اس کی ہیں تنقیدی ضیاء الحق صاحب پر، لیکن میرے نزدیک اس زمانے میں کام ہوا ہے، بہت سا ہوا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے مزید کام ہوا ہے. پھر خود یہ نواز شریف صاحب کے دور میں جو کمیٹی بنی تھی راجہ ظفر الحق صاحب کی سرکردگی میں، اس نے کام کیا ہے. پھر یہ جو اسلامک یونیورسٹی ہے فیصل مسجد کے ساتھ جو ہے اسلام آباد میں، ان کی طرف سے ایک مکمل کتاب چھپ چکی. تو بہت سے نقشے آ چکے ہیں، لیکن یہ کہ اصل مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے. تو حکومت مگر واقعتاً، چونکہ تھوڑا سا بیان جو آیا ہے حکومت کے ذمہ دار کا کہ یہ تو کوئی فرق نہیں واقع ہوگا، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، اور ابھی تو ہم ذرا مطالعہ کر رہے ہیں، تو مطالعہ کرتے کرتے تو نصف صدی تو گزر چکی ہے پہلے. اب یہ کورٹ کا فیصلہ ہے، اسے امپلیمنٹ ہونا چاہیے، جو بھی حکومت ہے وہ کرے. پھر یہ بھی انہوں نے خدشہ ظاہر کیا، اللہ نہ کرے کہ وہ ہو، اگرچہ میں خود بھی پچھلے جمعے میں بیان کر چکا ہوں کہ اندیشہ ہے کہ ننگا مارشل لا نہ آ جائے، اس لیے کہ سپریم کورٹ میں جو اپیل ہے 12 اکتوبر کے واقعے کے خلاف، اب ظاہر بات ہے کہ یہ کورٹ کے لیے بھی بڑا امتحان ہے کہ اب وہ کیا فیصلہ اس اپیل پر دیتی ہے. تو اس حوالے سے تو اندیشہ ہے، انہوں نے اس حوالے سے ظاہر کیا ہے کہ اگر یہ معاملہ چلتا رہا تو یہ کہ اس میں اندیشہ ہے کہ مارشل لا آ جائے. بہرحال جہاں تک ایک بڑی عظیم حقیقت کا انہوں نے اعتراف کیا ہے، وہ میں چاہتا ہوں پڑھ کر آپ کو سنا دوں. ہی سیڈ اٹیک آن دی انسٹیٹیوشن آف انٹرسٹ واز بیسیکلی این اٹیک آن دی ویری فاؤنڈیشن آف دی کیپٹلسٹک آرڈر آن وچ دی پرزینٹ اکانومی آف پاکستان ان ڈیڈ دی ہول ورلڈ واز بیسڈ. بہت صحیح بات ہے، 100% درست. اس وقت کا جو عالمی مالیاتی نظام ہے، جس کو میں کہتا ہوں عالمی مالیاتی استعمار، در حقیقت اس کی جڑ یہی سود ہے، بنیاد یہی، یہی در حقیقت بینکنگ سسٹم کے جو سود کی بنیاد پر رائج کیا گیا، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کتنی دور رس بات کہی تھی. ای بنوک، یہ بینک کی جمع بنوک ہے، عربی میں بنوک جمع کی جاتی ہے بینک کی. ای بنوک، ای فکر چالا کے یہود، نور حق اسینۂ آدم ربود. اس نظام نے، بینکنگ نے انسان کے سینے میں سے جو نور حق تھا اسے نکال دیا، نورانیت کا خاتمہ کر دیا، روحانیت کی نفی کر دی، انسان کو بھیڑیا بنا دیا. تا کہو بالا نہ زردہ دی نظام، جب تک کہ یہ پورا نظام جو ہے تلپٹ نہیں ہوتا. کہو بالا عالیہا سافلہا، جو حضور قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے ان بستیوں کو اس طرح الٹ دیا کہ چھتے نیچے اور دیواریں اوپر. جب تک یہ نظام اس طور سے تلپٹ نہیں ہوتا. تا کہو بالا نہ زردہ دی نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام. یہ سب بیکار کی باتیں جب تک یہ نظام نہیں ختم ہوتا. اور یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، یہ نظام اگر ختم ہو رہا ہے اس کا نقطۂ آغاز پاکستان سے ہو رہا ہے. اور یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پاکستان کا قیام مشیت ایسی میں اس عالمی نظام خلافت کے قیام کی تمہید ہے. ہم بھٹکتے رہے، ہم اپنا نشان منزل کھو بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ مشیت ایسی تو چل رہی ہے، وہ اپنے رفتار سے چل رہی ہے. اس کا اپنا جو ہے تقویم بڑی لمبی ہوتی ہے، اس کے نزدیک تو 1000 سال ہمارے لیے وہ ایک دن ہوتا ہے اس حوالے سے، لیکن پیش رفت اسی سمت میں ہو رہی ہے. وہی جہاں پر انسانی حاکمیت کا بت توڑا گیا، قرارداد مقاصد نے اسلامی حاکمیت کا بت توڑا ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ایک وہی باقی متانے آخری. اقبال نے جس طریقے سے یہ جمہوریت کی نفی کی ہے، یہ عوامی حاکمیت، حاکمیت عوام، یہ پاپولر سوورنٹی اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے. اس شرک کے خلاف بھی آواز تو اٹھی، ابھی امپلیمنٹ ہم نہیں کر پائے، ٹھیک ہے، لیکن کلمہ طیبہ تو پڑھ لیا تھا اس وقت ہماری دستورہ اسمبلی نے. اور یہ کہ بعد میں بھی بڑے سے بڑے سیکولر لوگ آ گئے، قرارداد مقاصد کو دستور سے نکال کوئی نہیں سکا، بلکہ ضیاء الحق صاحب اسے لے آئے، 2A کی حیثیت سے دستور کے اندر لے آئے ہیں. اب وہ در حقیقت ایک جو ہے وہ باقاعدہ نافذ شق کی حیثیت سے. اور یہ بات کہ علامہ اقبال ہی مبشر پاکستان تھے، اور علامہ اقبال ہی نے انسانی حاکمیت کے خلاف آواز اٹھا کر خدا کی حاکمیت، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضری. اور یہ جو سود کے خلاف از غبا آخر سے نہیں زائد فتن، کسرت عادت لذت قرض حسن، از غبا جاں تیرا دل چو سنگ و خشت. حد ہے کس قدر گہرا ان کا ادراک ہے. اس سود سے کوئی چیز پیدا ہو ہی نہیں سکتی سوائے فتنے کی، یہ عمر خواہش ہے، اس سے تو فتنے ہوں گے، اس کے پیٹ سے برآمد ہوں گے فتنے. اور لوگوں کو قرض حسن دینے کی لذت ہی بالکل جو ہے وہ خواب و خیال ہو گئی. کسی کو قرض دے دینا، بھائی تم اپنی ضرورت پوری کر لو، بس مجھے اصل رقم میری لوٹا دینا، سہولت سے لوٹا دینا، کوئی ایسی جلدی بھی نہیں دے دینا. اس کے اندر کس قدر روحانی لذت تھی. کسن دانت لذت قرض حسن، وہ اقوت کہاں گئی، ختم ہو گئی. اب رباج جہاں تیرا، انسان کے اندر تاریخی آ جاتی ہے. وہی بات وہ کہی ہے کہ سینہ حق نور حق اور سینہ آدم ربون، آدم کے سینے سے نور حق نکال کے پھینک دیا اس نے، وہ نورانیت جو روحانیت کی تھی وہ نکال دی. از غبا جہاں تیرا دل چوں سنگ و خشت، دل اینٹ اور پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے. آدمی دربندہ، آدمی دربندہ بن جاتا ہے، بے دندان و خشت، بے دندان و چنگ، بے دندان و چنگ، خشت تو سنگ تھا اصل میں، وہ تو بے دندان و چنگ کہ وہ انسان کے بھیڑیوں والے دانت تو نہیں ہوتے، پنجے نہیں ہوتے، لیکن بھیڑیا بن جاتا. بہرحال یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو انہوں نے بیان کی ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے جو فلسفہ پیش کیا ہے اصل وہ ہے قابل غور، مجھے گفتگو اس پر کرنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیر از نو وے آف گیٹنگ آؤٹ دی انسٹیٹیوشن آف انٹرسٹ ان اے کیپٹلسٹک سوسائٹی. He said, indeed, a society wants to do away with the capitalistic mode of production. It has to be socialist. یعنی ان کے سامنے صرف دو نظام ہیں، یا تو یہ سرمایہ دارانہ جو بھی مغرب کا نظام ہے سرمایہ داری کیپیٹلزم، اور یا سوشلزم. ان کے سامنے اسلام کا نظام ہے ہی نہیں. خیر ان کا کوئی قصور بھی نہیں، اس لیے کہ اسلام کا نظام کہیں دنیا میں قائم ہے نہیں اس وقت. لیکن بہرحال ایک عالم اور دانشور شخص، اتنا معمر آدمی، اتنا بزرگ آدمی، اسے اسی پر تو قیاس نہیں کرنا چاہیے نا کہ دنیا میں کیا چیز اس وقت ہے اور کیا نہیں ہے. دیکھنا چاہیے کہ آخر نظریاتی سطح پر کوئی دوسری چیز موجود ہے کہ نہیں ہے، اس کے بارے میں سوچنا تو چاہیے. اسی طریقے سے انہوں نے دستور سے متعلق بھی باتیں کی ہیں جو بڑی ہی افسوسناک ہیں، کہ ہمارے یہاں یہ شریعت کوڈ خامخواہ جو ہے ضیاء الحق نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، شریعت کوڈ کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور یہ کہ اگر اول تو یہ کہ نیا جو دستوری ڈھانچہ اب یہاں بننے والا ہے، سجیسٹ کیا ہے انہوں نے کہ اس میں اس کو شریعت کوڈ کے دھندے کو ختم کر دیا جائے، اس کی بساط کو لپیٹ دیا جائے. اس لیے کہ حاکمیت عوام کا مسئلہ ہے تو حاکمیت عوام کا جو ہے وہ تو در حقیقت نمائندگان عوام جو ہیں ان کے پاس حاکمیت ہوتی ہے. اصل میں جو بالا دستی ہونی چاہیے, اگر کوئی شریعت کورٹ رکھی بھی جائے تو اس کے اوپر بالا تر ہونی چاہیے پارلیمنٹ, نہ یہ کہ شریعت کورٹ جو ہے بالا تر ہو جائے پارلیمنٹ سے. یہ مسئلہ ہے بڑا پیچیدہ, اس کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا. بہرحال یہ چیزیں ہیں. جہاں تک تو مبشر صاحب کا معاملہ ہے, میں نے چونکہ جو بھی ان کا تعارف کرایا اور اپنے تاثرات ان کے بارے میں بیان کیے, تو میں علامہ اقبال کا شعر ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا, زناری یہ برساں نہ ہوتا. یہ سید زادہ ایک تھا کہ جو متاثر ہو گیا تھا مغربی فلسفے سے, تو علامہ اقبال نے اس کے نام یہ نظم لکھی تھی کہ تو تو سید ہاشمی کی اولاد ہے اور میں تو ایک برہمن زادہ ہوں, لیکن تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا, تو مارکسزم اور اس فلاس چکر کے اندر پڑا ہوا ہے. تو اگر اپنی خود ہی نہ کھوتا, زناری یہ برساں نہ ہوتا, تو ہمیں اپنی خود ہی تلاش کرنی ہے, وہ خود ہی جو خدا کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہے اس کی طرف ہمیں جانا ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ واقعہ یہ کہ موجودہ دنیا صرف دو نظاموں سے واقف ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کمیونزم کی موت واقع ہوئی اس کی جنم بھومی میں روس میں, تو بڑی جو ہے خوشیاں اور شادیانے بجائے گئے مغرب میں, ثابت ہو گیا کہ ہمارا ہی نظام بہترین ہے. دیکھ لو وہ چل نہیں چل سکا, وہ ختم ہو گیا. فوکویاما نے پوری کتاب لکھ دی, اینڈ آف ہسٹری, گویا کہ تاریخ انسانیت اپنے آخری کنارے تک, اپنے نقطۂ عروج تک پہنچ چکی ہے. اور یہ جو ہمارا ہے لبرل کیپٹلسٹک اکنامک سسٹم, اس سے بہتر کوئی نظام نہیں. یہی ہے در حقیقت وہ بات کہ جس کی وجہ سے یہ ہمارے ہاں کے دانشور بھی صرف اسی اثر میں ہے, یا ان کے سامنے متبادل اگر آتا ہے کہ انٹرسٹ کو اگر ختم کرنا ہے تو پھر سوشلزم لانا پڑے گا. یہ ہے فیلسی, یہی ہے مغالتا. اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان ایک نظام ہے جو دونوں کی اچھائیوں کو جمع کرتا ہے, دونوں کی برائیوں کی نگیشن کر دیتا ہے. بدقسمتی سے وہ نظام عدل اللہ کا دیا ہوا ہے جو نظام ہے, اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ تاریخ ادھر جا رہی ہے. پہلے تو یہ سوچئے کہ دنیا میں کمیونزم آیا کیوں تھا. کوئی چیزیں بغیر سبب کے تو نہیں ہوتی. ایوری تھنگ کنٹینیوز ان اسٹیٹ آف ریسٹ اور آف یونیفارم موشن اگینسٹ ان اسٹریٹ لائن انلیس ایکٹڈ اپون بائی سم ایکسٹرنل فورس. یہ تو ہو گیا کہ فرسٹ رول جو تھا نیوٹن کی فزکس کا. تو یہ نظام جو چل رہا تھا چلتا رہنا چاہیے تھا, کیوں تبدیلی آئی, کیوں انقلاب آیا؟ یہ رد عمل تھا کیپیٹلزم کا, اور کیپیٹلزم کی کوکھ سے یہ اس نے جنم لیا. جب وہ ڈسپیرٹی ہو گئی ہیز اور ہیڈ نوٹس کے درمیان, کارخانے دار ہیں ان کا, ان کی بڑی امپائر بن گئی ہے, اور وہ جاگیردار ختم ہو گئے, بادشاہ ختم ہو گئے, کارخانے دار آ گیا, ہزارہ مزدور کام کر رہا ہے. اب کارخانے دار تو کہتا ہے مینیجر صاحب آپ کو 10 روپے دینے ہیں دہاڑی, کام کرنا تو کرو نہیں تو جاؤ, ورنہ میں اگر بہت زیادہ لوگ مطالبہ کریں, اچھا میں لاک اپ کرتا ہوں, لاک آؤٹ کرتا ہوں اپنا کارخانہ. نتیجہ کیا نکلے گا؟ مزدوروں کے بچے بھوکے مریں گے, تمہیں کیا بگڑتا, تمہارا کچھ بھی نہیں جاتا. ایک مہینے تمہارا کارخانہ بند رہے تب بھی تمہارے یہاں تو دودھ کی اور شہد کی نہریں چلتی رہیں گی. یہ تھا وہ مسئلہ جس کی وجہ سے رد عمل پیدا ہوا. رد عمل یقیناً اندھا تھا, میٹیریلسٹک کا تھا, اس کے اندر خدا اللہ کی رہنمائی کی طرف تو کوئی رجحان تھا ہی نہیں, بلکہ وہ تو خالص اندھا رد عمل تاریخ کا. وہی ڈائلیکٹیکل پروسیس کہ ایک تھیسس اینٹی تھیسس, اس تھیسس کا اینٹی تھیسس جو ہے وہ کمیونزم تھا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ فوکویاما نے جو بڑھ ہانکی ہے کہ ہمارا نظام ثابت ہو گیا بہترین, لیکن اب جو آثار ہیں وہ یہ ہے کہ اب اس ننگے کیپیٹلزم کے خلاف, کیپیٹلزم کے سب سے بڑے گڑھ کے اندر سے بغاوت اٹھ رہی ہے. ریئیکشن تو دوبارہ ہوگا. سیئٹل میں کیا ہوا؟ امریکہ کے بارے میں ناقابل تصور, ٹیئر گیس ہو رہا ہے, کرفیو لگ رہا ہے, اور ہزاروں لوگ جمع ہو گئے ہیں ملٹی نیشنلز کے خلاف کہ یہ بدماش جو ہیں, یہ ملٹی نیشنلز کمپنیاں جو ہیں, انہوں نے تو ساری مارکیٹ کو قبضہ لیا. سادہ سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا گلی گلی لوگوں نے وہ لگا رکھے تھے پمپ, وہ جس کے اندر یہ ایریٹڈ واٹر جو ہے بوتلیں بھرتے تھے بیچتے تھے, بہت سے لوگوں کا کاروبار. اب آ گئی سیون اپ, اب آ گیا کوکا کولا, سب ختم, سب ان کے تابع ہیں, ان کے ایجنٹ بن جاؤ اور ان کے ایجنٹ بن کر بیچو. اور اس میں جو لائی سیل ہے وہ جا رہا ہے ان کے اصل جو ملٹی نیشنل بیٹھا ہوا ہے جو اسے فیس لے رہا ہے فرنچائز کی جو ہے وہ ان سے جو لے رہا ہے وہ باقی عام آدمی کے لیے کرنے کا دروازہ بند. یہ ملٹی نیشنل نے جو کیا ہے در حقیقت تو اب اس کا رد عمل امریکہ کے اندر جو ہے سیئٹل کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ رد عمل جو ہے آئے گا دنیا کے اندر. الا یہ کہ اسلام کے آگے لانا اور فطری نظام کی طرف رجوع کیا جائے. اس لیے کہ ایک نظام غیر عادلانہ ظالمانہ ہے کیپٹلزم, اور دوسرا نظام کمیونزم وہ غیر فطری تھا اس لیے نہیں چل سکا. اب اپنے اس نقطے کی تھوڑی سی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے کیپٹلزم میں کیا چیز تھی اور کیا نہیں تھی, اس کے فور کیا ہے اگینسٹ کیا ہے. کیپٹلزم میں وہ سارے انسان کے نفسانی تقاضے پورے کیے گئے ہیں جو انسانی جبلت کے اندر ہے. میں اسے فطرت نہیں کہتا, جبلت ہے. میرا کوئی مال ہونا چاہیے, پرائیویٹ اونرشپ, میں کہہ سکوں یہ کارخانہ میرا ہے, یہ کھیت میرا ہے. جب پرائیویٹ اونرشپ ہوگی تو پرسنل انسینٹیو ہوگا, زیادہ کام کرنے کو جی چاہے گا, اس کو بڑھاؤ, ترقی دو, اپنی دکان کو اور ترقی دوں, اپنے کارخانے کو اور ترقی دوں. اس سے کمپٹیشن وجود میں آئے گا. آپ کہیں گے میں اپنا کارخانہ بڑھاؤں, وہ کہے گا میں اپنا کارخانہ بڑھاؤں. آپ کہیں گے میں اچھی چیز پیدا کرتا ہوں تاکہ لوگ زیادہ خریدیں, وہ کہے گا نہیں میں بہتر بناتا ہوں. کمپٹیشن ہوا. پھر اس میں مارکیٹ جو فورسز ہیں, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. کسی شخص کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے, سپلائی کرو تو قیمت بڑھ جائے گی, ٹھیک ہے بڑھنے دو, کوئی آرٹیفیشل کنٹرول کی ضرورت نہیں ہے. کسی شہر کی ڈیمانڈ کم ہو گئی, سپلائی بڑھ گئی, قیمت گر جائے گی, گر جانے دو, اس میں بھی کسی آرٹیفیشل کنٹرول کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے ہائر اینڈ فائر, بھائی ٹھیک ہے میں ہوں, میرا ایک کارخانہ ہے, میں آپ کو رکھ رہا ہوں ملازم, میں آپ کے کام سے مطمئن ہوں گا تو رکھوں گا, ورنہ جیسا مجھے رکھنے کا اختیار ہے ایسے فائر کرنے کا بھی اختیار میں آپ کو کہہ دوں گا. جب کل صبح تشریف نہ لائیے گا, آپ اپنا چیک آج شام کو لیتے جائیے. یہ جو پانچ ایلیمنٹس ہیں کیپیٹلزم کے, پرائیویٹ اونرشپ, پرسنل انسینٹیو, اوپن کمپٹیشن, ہائر اینڈ فائر اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو اچھا نتیجہ نکلتا ہے یہ کہ بہتر کام ہوتا ہے, زیادہ کام ہوتا ہے, آدمی محنت زیادہ کرتا ہے, زیادہ کماؤں گا تو میرا ہوگا, وہ چونکہ اپنے ہونے کا احساس ہے تو محنت کرے گا, زیادہ میں اگر محنت کروں گا زیادہ کماؤں گا. اس سے یہ کہ پروڈکشن بڑھے گی نمبر ایک, اور پروڈکشن بہتر ہوگی, بہتر سے بہتر ہوگی نمبر دو. یہ ہے فور پوائنٹس جس کی وجہ سے کیپٹلزم جیتا ہے اور کمیونزم مر گیا. اس لیے کہ وہاں پر وہ انسینٹیو نہیں تھا. آپ تو ملازم کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں, اب ملازم کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ رات بھر جاگے اور کارخانہ ٹھیک کروائے؟ ضرور دفاع ہو, میں تو کل صبح آؤں گا دوبارہ پھر دیکھوں گا. اور جو مالک ہے کارخانے کا, اس کی جان پر بنی ہوتی ہے, وہ ساری رات جاگے گا اور وہ جو کوئی خرابی ہوگی دور کرائے گا. اس لیے کہ اگلے دن جو ہے اس کے اوپر تو پڑ جائے گی جو ہے لیبر کی تو تنخواہ پڑ جائے گی, کام کچھ نہیں ہوگا. اس کی وجہ سے کمیونزم فیل ہو گیا اور کیپٹلزم جیت گیا. لیکن دوسری طرف اس کیپٹلزم, اندھے اور بہرے کیپٹلزم نے پھر یہ عدم مساوات اتنی کر دی, اتنی کر دی کہ جس کے کوئی انتہا ہی نہیں. اس کا جو گھر ہے امریکہ شریف, اور اس کا جو کیپٹل کا کیپٹل ہے یعنی سرمایہ کا کیپٹل, ایک تو سیاسی کیپٹل ہے نا, وہ کہیں ہے, وہ تو کہیں واشنگٹن میں ہے, ایک ہے کیپٹل کا کیپٹل, وہ تو مینہٹن ہے اس کا, نیو یارک کا ہے. اور وہاں آپ کو شمالی حصے کے اندر گھیٹوز نظر آئیں گے, انسان سب ہیومن لیول کے اوپر زندگی گزار رہا ہے, حیوانوں کی طرح. اور وہیں پر یہ بھی ہے کہ ایسے ایسے بھی موجود ہیں بینکرز اور ایسے ایسے کیپٹلسٹ ہیں جو 40-40 بلین کا ایک ڈالر لکھ کر دے سکتے ہیں, جائیے لے جائیں, کوئی ریشو ہے ہی نہیں, ون ان ٹو انفینٹی. وہ لوگ جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہمارے پاس دولت کتنی ہے, بہت سے لوگ جن کو پتہ نہیں دولت کتنی. یہ جو فرق و تفاوت ہے کمیونزم میں یہ نہیں رہا تھا. یہ تو نہیں تھا کہ سب برابر ہو جائیں, عام فوجی اور جرنیل کی تنخواہ تو ایک نہیں ہو سکتی, ناممکن ہے. وہ مساوات تو خیال, خواب و خیال ہے, وہ تو کبھی نہیں آ سکتی. لیکن یہ ضرور تھا کہ ان کے یہاں ویجز میں 1-30 سے زیادہ ریشو کا فرق نہیں تھا. بس یہ ہے جو کہ کمیونزم نے دیا تھا لا انسانی کو ماننا چاہیے, ایک نظام تھا جس میں ظلم اور استحصال جو ہے اس طریقے کا وہ ختم ہو گیا. لیکن چونکہ غیر فطری نظام تھا, اس میں انسانی ملکیت کی جو ایک اپنے اندر اس کی جو سرشت کے اندر, اس کی جو خلقت کے اندر, اس کی جبلت کے اندر جو تقاضا, اس کو مار دیا گیا, تو کام کرنے کا جذبہ بھی کم ہو گیا اور جو کوالٹی پروڈکشن ہے وہ بھی گر گئی. چنانچہ رقبہ جو ہے, جو ویٹ پروڈیوسنگ ایریا جو ہے, وہ یو ایس ایس آر کا کہیں زیادہ بڑا تھا امریکہ سے. لیکن امریکہ ایکسپورٹ کرتا تھا اور وہ امپورٹ کرتا تھا, اس لیے کہ وہاں تو وہ پروڈکشن نہیں ہو رہی, کیوں کام کرے, زیادہ محنت کرے, کیوں کرے. اس حوالے سے کمیونزم جو ہے, اور پھر کمیونزم نے جو ایک اور اضافی خرابی کی اور وہ یہ کہ ون پارٹی سسٹم, تو ایک پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی. پہلے بادشاہ تھا, اب وہ پولیٹ بیورو جو ہے پارٹی کا, وہ آخری ادارہ جو ہے, اس کے ہاتھ میں ساری طاقت ہے. آپ کے پاس کوئی جمہوری حقیق نہیں, نہ آپ بول سکتے ہیں, نہ بات کر سکتے ہیں, نہ کوئی آپ جو ہے وہ ٹریڈ یونین بنا سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. کام کرو, پیسے لو, روٹی کھاؤ, اور جو بھی یہاں پہ تمہاری ذمہ داری پوری کرو, بس. یہ بھی فطرت انسانی کے خلاف. فطرت انسانی تو چاہتی ہے کہ ہمیں بات کرنے کا موقع ہونا چاہیے, ہم بھی انسان ہیں, یہ بھی انسان ہے, ہماری بھی رائے کو کوئی دخل ہونا چاہیے. یہی وجہ سارے دانشور جو روس کے ہوتے تھے یو ایس ایس آر کے, بھاگ بھاگ کر جا کے پناہ لیتے تھے جو امریکہ کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تو بول ہی نہیں سکتے, بولیں گے تو ختم ہو گئے, نام و نشان مٹا دیا جائے گا. لہٰذا وہ بھاگتے تھے, ادیب تھے, فلاسفر تھے, جو بھی تھے. آخر پوری قوم جو ہے وہ ایسی تو نہیں تھی کہ ان کے دماغ جو ہے ختم ہو گئے تھے, ایسے لوگ تھے. پھر وہ جاتے تھے, بھاگتے تھے, اس ملک کے اندر تو کام نہیں ہو سکتا. تو یہ ہیں دو اسباب جن کی وجہ سے کمیونزم کا نظام جو ہے وہ ختم ہو گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ختم ہو گیا. لیکن اگر کیپیٹلزم اسی حوالے سے چلے گا تو پھر دوبارہ جو ہے انسان رجوع کرے گا اسی کی طرف, رد عمل پیدا ہوگا جس کے بارے میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ اس کا نقطۂ آغاز این کیپیٹلزم کے گھر میں ہوا ہے. نیو یارک اس کونے پر ہے تو سیاٹل اس کونے پر امریکہ کے. نیو یارک جو ہے نارتھ ایسٹ کی بندرگاہ ہے اور وہ نارتھ ویسٹ کی بندرگاہ سیاٹل. لیکن یہ کہ اس کا توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ, اب توڑ جو ہے اس کا وہیں پر دوبارہ شروع ہو رہا ہے. اب بتائیے اسلام کیا کرتا ہے. اسلام نے دونوں کے اچھے نکات کو جمع کیا اور دونوں کے برے اثرات سے جو ہے پیچھا چھوڑا لیا. یہ سنتھیسس آج ہونا چاہیے, یہ تھیسس اینٹی تھیسس کا جو مقابلہ ہو رہا ہے, اور یہ صحیح ہے. ڈائلیکٹیکل پروسیس کا میں حوالہ دے چکا ہوں, جو دورہ تھا جو مقدار میں شریک ہوتے ہیں سورہ رعد میں, اس کی طرف حوالہ ہے. لیکن یہ کہ اس وقت اس کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے. ڈائلیکٹیکل پروسیس جو ہے وہ صحیح چل رہا ہے, میٹیریل لیول کے اوپر وہ پروسیس چل رہا ہے. تو تھیسس اینٹی تھیسس, کیپیٹلزم اینٹی تھیسس کمیونزم. اب اس کا سنتھیسس چاہیے. کسی ہلکے سے درجے میں وہ سنتھیسس ہوا ہے, اور وہ ہوا تھا اسکینڈینیوین کنٹریز میں, اور کچھ نہ کچھ جو ہے برطانیہ میں بھی ہے, جسے پھر یہ سوشلزم کہتے ہیں, سوشلسٹ ڈیموکریسی. کہ کچھ نہ کچھ اپنے حقوق کی بات کرنے کا, کچھ نہ کچھ جو ہے آدمی کو اپنی رائے ظاہر کرنے کا تو موقع ملنا چاہیے نا, چاہے وہ معاشی نظام جو ہے انہوں نے وہی اختیار کر لیا ہے. لیکن یہ کہ اس میں انہوں نے کچھ نہ کچھ بہتری کی ہے, لیکن وہ کافی نہیں, وہ بھی ان نیچرل ہے, وہ مر رہا ہے, وہ میں بعد میں عرض کروں گا. اسلام نے کیا کیا ہے, پہلی بات تو یہ نوٹ کیجیے, اور اس پر میرا چھوٹا سا کتاب چاہے اسلام کا معاشی نظام, لیکن اس کی یہ ایک بات ہی اتنی قیمتی ہے کہ اگر لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو واقعہ یہ کہ ساری منزلیں حل ہو جائیں گی. اسلام نے دو سطحوں پر مختلف معاشی تعلیمات دی. ایک نہیں, یہ نظام اس کا دو ہے. ایک اس کی معاشی تعلیمات ہیں ایمانی سطح پر, روحانی سطح پر, احسانی سطح پر, اخلاقی سطح پر. ایک اس کا نظام ہے قانونی سطح پر, لیگل سسٹم, شرعی فقہی نظام. اور ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر کسی نے آپ کو تھپڑ مارا تو آپ کے پاس دو آپشن ہیں, معاف کر دیں, یہ روحانیت ہے, بدلہ لے, یہ قانون ہے. اسلام میں دونوں ہیں. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تم معاف کر دو, درگزر کرو, تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے. تم نہیں چاہتے اللہ تمہاری غلطیاں معاف کرے. اور وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. لیکن اس دنیا کے نظام کے لیے, اس زندگی کے لیے قصاص اہم ہے. زندگی اسی میں ہے. قصاص نہیں لوگے, آج اس نے تمہارے تھپڑ مارا, کل کسی اور کے مارے گا. اور آج اگر زلزلے دار ایک رسید ہو گیا اس کے جوابی, تو پھر آگے تو وہی حرکت نہیں کرے گا نا. تو ایک ہے انفرادی روحانی طرفوں, وہ اور ہے. ایک ہے نظام, دنیا کا نظام, اس کے تقاضے کچھ اور ہیں. یہ متضاد چیزیں ہیں, یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اسی طریقے سے, اس میں متضادات ہیں. دیکھیے روحانی, احسانی, اخلاقی اور ایمانی سطح پر چار کارڈینل پرنسپلز ہیں اسلام کے معاشی. اونرشپ کی مطلق نہیں, یعنی کمیونزم سوشلزم تو یہ کرتے ہیں نا کہ انفرادی ملکیت نہیں قومی ملکیت. نو نو, کوئی ملکیت نہیں کسی کی, کوئی شے جو اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ ہے اللہ کا ہے. تم مالک نہیں ہو, امین ہو. ای امانت چند روزہ نصد ماست, در حقیقت مالک ہر شے خدا. تم اپنے ہاتھ کے مالک نہیں, اپنے آنکھوں کے مالک نہیں, کہ جیسے چاہو استعمال کرو, تو اور کسی چیز کی کیا بات ہوگی. یہ تو سب ہماری امانت ہے تمہارے پاس. تو کہاں وہ ہزار گنا بات چلی گئی ملکیت مطلقہ کا کوئی کانسیپٹ جو ہے, سیکرڈ اونرشپ, رائٹ آف سیکرڈ رائٹ آف اونرشپ, کوئی تصور اسلام میں نہیں. ایوری تھنگ بلانگ ٹو اللہ. نمبر دو, اب تمہیں جلدی جلدی مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے, جو بھی تم محنت کرو, کماؤ, دفتر میں گز گز کرو, کہیں فیکٹری میں کام کرو, جو بھی تمہیں ملے اسے کبھی اپنی محنت کی قسم نہ سمجھنا. یہ فضل ہے جو اللہ نے دیا ہے. اپنی محنت کا قسم سمجھو گے تو پھر کہو گے میں جو چاہوں کروں, میری پیداوار ہے, میں نے کمایا. نہیں نہیں, فضل ہے. فائضہ قضیتِ الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, تلاش تم کرتے ہو اے فضل اللہ. نمبر تین, جو بھی فضل اللہ کا ہوتا ہے اس میں تمہارا جائز حق صرف تمہاری ضروریات کی حد تک ہے. اور نمبر چار, جو بھی ضرورت سے زائد ہے دے دو, مت رکھو اپنے پاس. یا سلون کا مادہ ان سے کون کل اف پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں, جو بھی ضرورت سے زائد ہے دے دو, مت ریٹین کرو اپنے پاس. یہ کوئی ماس یا ماس کا باپ دادا نہیں پہنچ سکتا وہاں جہاں پر کہ یہ نظام ہے. اور یہ جان لیجئے, یہ کوئی صرف تھیوریٹیکل نہیں ہے, اس سطح پر محمد نے زندگی گزاری صلی اللہ علیہ وسلم, فقراء صحابہ نے گزاری, اسلام کے اولیاء اللہ صوفیہ نے گزاری, اس سطح پر زندگی گزاری. ظاہر بات ہے یہ ساری جو ہائیسٹ سوشلزم ہو سکتا دنیا کا, ہائیسٹ وہ اسلام. لیکن اس کا حسن کیا, والنٹری, یہ لیگل نہیں ہے, جبرن نہیں ہے. کمیونزم میں جبرن تھا, نہیں جبرن نہیں ہے, آپشنل ہے. دیکھو تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو, تم آخرت کے اندر اجر و ثواب چاہتے ہو, دے ڈالو, مت رکھو کچھ بھی. اسی لیے اقبال نے بھی کہا تھا, جو حرف قل الافو میں پوشیدہ تھی اب تک, اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار. لیکن وہ نمودار کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے نہیں ہوئی کہ وہاں جبر کا معاملہ تھا. اسلام میں یہ جبریہ نہیں ہے, جبر اس کا لیگل سسٹم ہے, وہ جب آئے گا اس میں جبر ہوگا. یہ ہے روحانی سسٹم. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر ایک مائنیوٹسٹ مائنورٹی بھی کسی معاشرے میں اس سطح پر زندگی گزار رہی ہو, اس لاہور شہر میں چار چھ آدمی بھی اگر ایسے ہوں, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگوں کی سوچ میں, ان کی ویلیوز میں انقلاب آ جائے گا. وہ پیس میکرز بن جائیں گے کہ اصل قابل عزت کون ہے, وہ درویش یا یہ کروڑ پتی جس نے کہ حرام خوری سے یہ کروڑ پتی بنا ہے, یا وہ درویش جس کو روکھی روٹی ہی شاید صرف پانی سے وہ کھا رہا ہے, وہ عزت والا ہے یا وہ عزت والا ہے؟ میں ڈاکٹر مبشر حسین صاحب کو انہی کے شہر, ایک بہت بڑے جو وہاں پر بزرگ گزرے ہیں, ان کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. پانی پت کے ایک بزرگ صوفی نواب امیر محمد خان والی ٹونک, جو پہلے وہ پنڈاروں میں شامل تھے, انگریزوں سے قتال اور جنگ کرتے تھے, پھر بعد میں انہیں سرنڈر کرنا پڑا, پھر انہوں نے بڑی ایک ریاست دے دی تھی ٹونک, سینٹرل انڈیا میں ہے, اس میں راجستھان. تو امیر محمد خان نے چند دیہات کا وسیقہ بھیجا ان بزرگ کی خدمت میں کہ یہ میں آپ کے اس خانقاہ کے لیے, کہ آپ کے یہاں درویش آتے ہیں, رہتے ہیں, مقیم ہوتے ہیں, ان کے کھانے کے لیے یہ بندوبست میں کر رہا ہوں. تو یہ اتنے گاؤں جو ہیں اس کا سارا مالیانہ وغیرہ جو ہوگا وہ آپ استعمال کرو. وہ جو وثیقہ آیا تھا دستاویز اسی کے پیچھ پر لکھا پشت پر ماں آبرو فقر و قناعت نہ باختیم با میر خان نے بولے کہ روزی مقدر است ہم اپنی فقر کی اور اپنی درویشی کی عزت بیچنا نہیں چاہتے تمہارا وثیقہ یہ لو واپس بابیر خان سے بولے کہہ دو امیر خان سے کہ روزی مقدر است ہماری روزی اللہ کی طرف سے مقدر ہے ہم کسی دباب کا جو عطیہ ہے اس سے اپنی خانقاہ کے لوگوں کو کھانا نہیں کھلانا چاہتے یہ لوگ ہوتے ہیں جو پیس میکر ہو جاتے ہیں ویلیوز بدل جاتی ہیں چند لوگ ہوں گے پتہ چل جائے گا کس کے لوگ جیسے کہا تھا ملکہ زبیدہ نے ہارون رشید صاحب آئے ہوئے حج کے لیے خلیفہ کتنا بڑا خلیفہ عالم اسلام کا اتنا بڑا خلیفہ تو کوئی بھی نہیں گزرا سب سے زیادہ جو ہے دور بلو عباس کا جو ہے جو سنہری دور تو اسی کا ہے وہ جب آیا ہے لیکن اسی وقت جو ہے کوئی اور بزرگ بھی آئے ہوئے تھے ایسے اللہ کے کوئی ولی تو زبیدہ نے دیکھا ساری خلقت کو ان کی طرف جا رہی ہے ان پر ٹوٹی پڑ رہی ہے ان کی عزت کر رہی ہے تمہیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں انہوں نے کہا کہ اصل حکومت تو اس کی ہے جو دلوں پہ حکومت کر رہا ہے تیری کیا حکومت ہے تیری حکومت تو جائے وہ جسموں کے اوپر ہے یہ ملکہ زبیدہ نے کہا ہارون رشید یہ چیز ہے جسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس لیول پر یہ چار کارڈینل پرنسپلز ملکیت نفی کسی انسان کی کوئی شے ملکیت نہیں نہ انفرادی نہ اجتماعی نہ ریاستی نہ قومی اللہ کی جو تمہیں ملے چاہے محنت کتنی تم نے کی ہو وہ فضل ہے وہ اپنی محنت کا ثمرہ نہ سمجھنا اس میں سے تمہارا جائز حصہ تمہارے ضروریات ہے نہیں جو سرپلس ہے یہ ہے سرپلس ویلیو آف اسلام وہ مارکس کی سرپلس ویلیو اور ہے یہ سرپلس جو زائد ہے عفو وہ دے دو وہ دوسروں کا حق ہے جو اللہ نے تمہارے مال میں رکھ کر تمہیں امتحان میں ڈالا ہے کہ آیا دے کر حق بحقدار رسید کر کے تم سبکدوش ہو جاتے ہو یا اس کے اوپر قبضہ مخالفانہ جمع کر بیٹھ جاتا ہو میرا مال ہے یہ ہے اسلام کا روحانی نظام جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کی اصل خوبصورتی جو ہے اصل حسن وہ اس کے والنٹری ہونے میں ہے جبر کا ایلیمنٹ آئے گا تو ختم ہو جائے گا یہ پھر کمیونزم بن جائے گا لیکن اسی میں پھر مغالتا ہوا تھا میں نے اسی لیے آج وہ آیتیں پڑھی تھی اس لیے تو دو منٹ لے رہا ہوں اس موضوع پر بھی کہ اس میں ایک بہت ہماری بڑی عظیم شخصیت کو مغالتا ہو گیا تھا کہ سونا چاندی اپنے پاس کسی بھی مقدار میں رکھنا حرام ہے حضرت ابو ذر غفاری کمیونسٹوں نے ان کے نام کو بہت اچھالا تھا ایک زمانے میں وہ گویا کہ صحابہ کے کمیونسٹ تھے ان کے کہنے کے مطابق انہیں مغالتا ہوا تھا اس میں کوئی شک نہیں روحانی نظام وہ ہے جو وہ کہتے تھے قانونی نظام یہ نہیں ہے اسلام کا قانونی نظام میں زکات ہے زکات کس پر ہوگی اگر آپ کے پاس قرض جمع نہیں ہوگا قانونی نظام میں وراثت ہے وراثت کس بات کی ہوگی اگر کوئی آپ کی جائیداد نہیں قانونی نظام بالکل مختلف ہے انہوں نے جو دھوکہ کھایا تھا وہ اصل میں قرآن مجید میں سورہ توبہ کی دو آیات جو میں نے پڑھ کر آپ کو سنائی ہیں احبار اور رہبان جو ہوتے ہیں جو دینی خدمات کر رہے ہوتے ہیں معاشرے کی احبار کہتے ہیں علماء خبر کی جب احبار بہت بڑے عالم رہبان راہب صوفی وہ اگر سرمایہ دار بن جائیں وہ اگر رتی بھر بھی سونا چاندی اپنے پاس رکھیں گے تو وہ بہت بڑے گناہگار ہیں بہت بڑے مجرم ہیں انہوں نے کہاں سے کمایا یہ دین پہ جائے نا یہ ہے اصل مسئلہ اس آیت کو اس لیے لوگوں نے اس کے اصل کانٹیکسٹ میں سمجھا نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل اہل ایمان یہ بہت سے راہب اور بہت سے یہ علماء جو ہیں یہ لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقے سے وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں اس لیے کہ انہیں تو اپنی چودراہٹ چاہیے نا نظرانے چاہیے تو ظاہر بات ہے کہ کسی اور کوئی اللہ کی بات کہہ رہا ہے بہتر طریقے سے ادھر رجوع ہو گیا تو میرے نظرانے کہاں سے آئیں گے میرے ہاتھ کون چومے گا آ کر والذین یکنزون الذهب والفضة اور جو لوگ کے سونے اور چاندی کو کنز بنا کر اور اپنے ہاں جو ہے دبا کر رکھتے ہیں فرمایا ولا ينفقونها في سبيل الله اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے فبشرهم بعذاب الیم انہیں بشارت دے دیجئے بہت دردناک عذاب کی یہ ان کا معاملہ ہے ایک عام آدمی ہے کاروبار کر رہا ہے اس کے پاس کچھ جمع ہو گیا اور بات تم تو دین کا کام کر رہے تم نے دین کا علم بھی چاہے تم لوگوں کا تزکیہ نفس کا دعویٰ کرتے ہو تم تزکیہ نفس کی فیسیں وصول کر رہے ہو ہاں کھانے پینے کی حد تک ضروریات کی حد تک کوئی کسی نے خدمت کر دی تو ٹھیک ہے, ضرورت ہے روزی کی, کسی نے ہدیہ دے دیا, لیکن جب یہ نوبت ہو جائے کہ وہ سرپلس جمع ہو, جائیدادیں بنے, پھر بڑے بڑے صوفی بڑے بڑے مرشدوں کی کہانیاں آئیں کہ ان کی اولاد میں پھر جائیداد پر جھگڑے ہو رہے ہیں, مقدمہ بازی ہو رہی ہے, قتل و غارت ہو رہا ہے. یہ صوفی اور یہ عالم بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑ کر چلے گئے, کیا بیچتے تھے؟ دین بیچتے تھے نا, اور کیا تھا بیچنے کو ان کے پاس؟ یہ ان کے بارے میں, ان کو تو یہ ہونا چاہیے کہ میری آج کی روٹی مجھے مل گئی بس ٹھیک ہے, اپنے پاس کوئی جمع جوڑ کر کے نہ رکھے. اب وہ عذاب علیم کیا ہے؟ یوم یحما علیہا, جس دن کے تپایا جائے گا اسی سونے اور چاندی کو, فی نار جہنما, آگ جہنم کی آگ میں, فتکما بہا جباہم, اس سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا, وجنوبہم, اور ان کی پسنیوں کو, وظہورہم, اور ان کی پیٹھوں کو, ہذا ما کنستم لانفسکم, یہ ہے جو تم نے اپنے لیے کنز بنایا تھا, جمع کیا تھا, فذوقوا اور چکھو مزہ, ما کنتم تکنزون, اسی کا جو تم نے جمع کیا تھا. یہ وہ ہے خاص کانٹیکٹ, یہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے. عام آدمی سونا رکھ سکتا ہے, سات والے سے زیادہ ہوگا لگا دے دے گا, چاندی رکھ سکتا ہے, بابت تھوڑے سے زیادہ ہوگی لگا دے دے گا. یہ قانون عام آدمی کا نہیں ہے, یہ قانون ہے ان لوگوں کا جو مذہب کی سول سروس میں لگے ہوئے ہیں, یہ تو سروس ہے نا, ان کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو محمد کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. بس آج کی روٹی مل گئی ہے کافی ہے, کل اللہ دے گا, یا کم سے کم آدمی اپنی ضروریات کی حد تک باقی کچھ رکھے اپنے پاس, جمع کرے, جوڑے, جائیدادیں بنائے اور چھوڑ کے جائے. بہرحال اب آئیے جو قانونی اور شرعی نظام ہے اسلام کا, وہ کیا, آج رات آخر ہو جائے گی, اس کے لیے آپ تیار ہیں, یہ موضوع ہے بہت اہم. دیکھیے قانونی سطح پر اسلام کا نظام ہے کنٹرولڈ اینڈ انٹرنلی مینیجڈ کیپیٹلزم. اب یہ اصطلاحات ہیں معاشیات کی, میں کوئی معاشیات کا ماہر نہیں ہوں لیکن فنڈامنٹلسٹ ہوں, بنیادی چیزیں مجھے سیاست کی بھی معلوم ہیں, اور بنیادی باتیں جو ہیں وہ معیشت کی بھی معلوم ہیں, ڈیٹیلز میں نہیں, مالیات اور اقتصادیات اور بینکنگ, اس کا میں ماہر نہیں ہوں. مراد کیا ہے؟ یہ جو انٹرنلی نالج میں نے کہا, یا کسی درجے میں جو ہے یہ موجودہ جو کیپٹلسٹک نظام ہے وہ بھی کرتا ہے. ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ اگر ہمارا یہ خلیج جو ہے ہیز اور ہیو نوٹس کی اتنی بڑھ گئی کہ کچھ بالکل بھوکے مرنے لگے تو وہ تو پیٹ پھاڑیں گے ہمارا, تو کچھ نہ کچھ تو بیل آؤٹ کرو نا, کچھ نہ کچھ تو دے ان کو, ان ایمپلائمنٹ الاؤنس لے لو بھائی, تمہاری دو رقم کی روٹی تو چلے گی نا, ویلفیئر ہے امریکہ میں, اسی لیے انٹرنل مینجمنٹ کہتے ہیں, اس لیے کہ ڈاکومنٹ کیپیٹلزم میں تو پھر یہ خرید تو ہوگی, ہیز اینڈ ہیز ناٹس, ایک طرف ارتکاز دولت ہوگا, ایک طرف جو ہے بھوک ہوگی, تو یہ بھوکے بھیڑیے جو ہے ہمارا پیٹ پھاڑیں گے, لہذا کچھ نہ کچھ ان کو خیرات, ویلفیئر, ان ایمپلائمنٹ الاؤنس دے سکوں. اور یہی وہ سنتھسس ہے کیپیٹلزم اور سوشلزم کا, جو سب سے زیادہ پیک پر جو ہے ہائیسٹ لیول جو اسکینڈینیوین کنٹریز میں, ناروے, سویڈن. یہ تو ہے انٹرنل مینجمنٹ جو اسلام میں زکات کے ذریعے سے, زکات اور اموال فے جو بھی ہے وہ کل کے کل جو ہے ان غربا فقراء, بیت المال سے, اموال فے سے, خمس سے, مال غنیمت کا خمس, البتہ خمس میں سے مال غنیمت کا پانچواں حصہ وہ بیت المال کو گیا, اس بیت المال سے حضور کے جو ہے روزانہ جو ہے آپ کے گھر والوں کے لیے بھی جاتا تھا, اور اسی سے جو ہے پھر اس میں مال فے پورا کا پورا, حضرت عمر نے فرمایا کہ جو بھی یہ ممالک فتح ہو رہے ہیں تو مال غنیمت کا اطلاق ہوگا صرف اس چیز پر کہ جو عین محاذ جنگ پر ہاتھ آئے, باقی پورا ملک فتح ہو گیا, ناہاوند کی جنگ جو ہے فتح مل گئی ہے, پورا ملک کیا سارا ملک مال غنیمت ہو جائے گا؟ نہیں, اس کو کہا یہ اموال فے, جس کا کہ حکم آیا ہے سورہ حشر میں. اب اموال خمس جو ہے اموال غنیمت, ان کا حکم ہے سورہ انفال میں. اب یہ بڑے گہرے مسائل ہیں, تو جہاں تک تو ہے, اب اس میں میں آپ کو نہیں بتا سکتا, اس میں میں چاہوں گا کہ میرا وہ کتاب چاہ آپ لے کر پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا, ہے کتاب کیا معمولی ہے, لیکن یہ فنڈامنٹل اس میں آ گئے, یہ فنڈامنٹل ہی سمجھنے کی بات ہوتی ہے, اس کے بعد خود بخود تفصیلات جو روشن ہو جاتی ہے کہ ہاں اس یہ جو شاخ ہے اس کی, اس کو اس جڑ سے اس کا یہ تعلق ہے, اس شاخ کا جڑ سے تعلق ہے, تو اس آدمی واضح ہو جاتی ہے. اب دیکھیے اسلام کا جو قانونی نظام ہے اس میں کیپٹلزم کی ساری خوبیاں جمع کر دی ہیں. ایک لمیٹڈ سینس میں اونرشپ بھی ہے, یہ مکان تمہارا ہے, یہ دکان بھی تمہاری ہو سکتی ہے, یہ فیکٹری بھی تمہاری ہو سکتی ہے, یہ کھیت بھی تمہارا ہو سکتا ہے, not only the articles of use but also the means of production. Private ownership legally allowed. Wo ruhani baat ab bhul jaiye zara. Number 2, iske andar tum mehnat karo, koshish karo. Jo kamaoge, agar ek had se zyada ho gaya, tumse zakat jabran le li jayegi, taki have nots ko feed kiya ja sake, us khaleej ko paata ja sake. Baki tumhara apna hoga. تمہارا چوائس ہے, تم دے دو اس کو اللہ کی راہ میں, تم آخرت میں اپنے گھر بنا لو گے, محل بنا لو گے, تم یہاں بنانا چاہتے بناؤ, یہ تو تمہارا چوائس ہے. اس لیے کہ وہ جو اسلامک سوشلزم ہے وہ والنٹری ہے, وہ لیگلی انفورس نہیں ہے. اچھا وہ باقی ساری وہی چیز ہے, مارکیٹ پرائسز, ڈیمانڈ سپلائی, اوپن کمپٹیشن, ہائر اینڈ فائر, بالکل وہی. لہذا کیپٹل کی جیت کے جتنے بھی عوامل ہیں وہ سب اسلام کے جو قانونی نظام معیشت ہے اس کے نام, بس ایک کام کیا ہے, اس کو ماسٹر سٹروک کہیں گے. واقعہ یہ اللہ کر سکتا, کوئی اور نہیں کر سکتا. سود حرام ہے, جوا حرام ہے, منشیات اور فحاشی کے ذریعے سے پیسہ کمانا حرام. یہ بس یہ حرام, یہ ہے لیگل لیول. اس کے اندر اندر کرو کام, محنت کرو اچھے سے اچھا, کمپٹیشن کرو, مقابلہ کرو, آگے بڑھو, جو کماؤ گے وہ تمہارا ہوگا, زکات لے لیں گے, باقی تمہارا. لیکن سود نہیں, جوا نہیں, منشیات نہیں, اور فحاشی نہیں, اس کا ذریعہ نہ بناؤ. چار کونے ہیں, بس یہ سمجھیے حدود ہیں. تلک حدود اللہ فلا تقربوها, ان حدود کے قریب نہ آنا. اس کے اندر اندر پورا کیپٹلزم اسلام میں موجود ہے, پورا کیپٹلزم. اب یہ سمجھیے جس کو میں نے ماسٹر سٹروک کہا ہے. دیکھیے پروڈکشن ہو, تجارت ہو, کاروبار ہو, تین فیکٹر اس میں ہوتے ہیں. کچھ نہ کچھ سرمایہ چاہیے, محنت چاہیے, اور پھر ایک ایلیمنٹ چانس کا بھی ہوتا ہے. وہی محنت وہی سرمایہ ایک وقت میں زیادہ نفع دے گئی, وہی محنت وہی سرمایہ کسی وقت کم دے گئی. وقت 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 کی بات ہے. اسلام نے کیا کیا, محض چانس پر کمانا حرام مطلق, یہ ہے جوا. جوا ہے, لاٹری ہے, چانس, جو ہمارے ہاں یوں سمجھیے سود کی طریقے سے تانا بانا ہو گیا, انعامی اسکیمیں ہیں اور یہ سب کیا جوا ہے. اسی لیے اس کو بریکٹ کیا گیا شراب کے ساتھ. جیسے محنت سے جی چرانے والا شراب پی کر جو ہے مست ہونا چاہتا ہے, میں کدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا, ورنہ سفر حیات کا بےحد طویل تھا, خود فراموشی. وہی جوا ہے, چانس پر لاؤ لگاؤ, کھاؤ, محنت نہیں, محنت سے نہیں. اسی لیے بریکٹ کیا دونوں کو. انما الخمر والمیسر, یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی رجس من عمل الشیطان. ایک کام تو یہ کر دیا, یہ چونکہ بہت ہی واضح بات ہے اس لیے میں نے اس کو پہلے ڈسپوز آف کر دیا. محض چانس پر کمائی حرام. اچھا محض سرمایہ سے سرمایہ کمانا حرام. اس سرمایہ کی اب داستان میں آپ کو کیا بتاؤں, اس وقت وقت نہیں ہے. ایچ جی ویلز نے لکھا تھا یہ کہ رومن امپائر کے زمانے میں اصل میں کوائن شروع ہوا ہے, سکہ, کرنسی, اور انسان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کتنی بڑی لعنت کا توق اس نے اپنی گردن میں ڈال دیا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, بارٹر تھا. ایک آدمی نے کھیت میں کام کیا, دانے اس سے فصل لی ہے, گندم ہے اس کے پاس, دوسرے نے کرگے پہ بیٹھ کر کپڑا بنا ہے, اسے کپڑا چاہیے, اسے دانے چاہیے, بارٹر کر لو بھائی, تم کپڑا لے لو مجھے دانے دے. اب ہولڈنگ کیسے ہوگی, کتنے دانے رکھ لے گا اپنے پاس کوئی, اور کتنا کپڑا سٹاک کر لے گا, ہولڈنگ ہو ہی نہیں سکتی. مارکیٹ کو مینیپولیٹ کرنے کا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں, اوپر نیچے اپنی مرضی سے کر دیں, کیسے کریں گے, کچھ نہیں کر سکتے. سمپل, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. جب کرنسی ہو گئی, ایک تولا سونا مساوی ہے 10 من گندم کے, تولا اپنے رکھا ہوا ہے, اب یہ مساوی 10 من گندم کے. سونا تو رکھ سکتا ہوں نا اپنے پاس, یہ جو ایک پرچیزنگ پاور ہے اس سونے کی اور چاندی کی, یہی ہے جس نے لعنت پیدا کی ہے. اب آپ ہولڈنگ کر سکتے ہیں, سونے کی اتنی مقدار آپ کے پاس جمع ہے, آپ جب چاہیں مارکیٹ کے اندر اوپر تلپٹ کر دیں مارکیٹ کے اندر. گویا کہ مجرد کرنسی اجیبل کہہ رہا ہے لالت تھی, لالت کا توق تھا, اس پر وہ پیپر کرنسی کا دور آیا. یہ ہے یہودیوں کا ماسٹر پیس, اس نے تو قیامت ڈھا دی. اور اب تو الیکٹرانک کرنسی ہے, پیپر بھی گیا. یہ اب یہ طاقت جس کو ہاتھ میں آ جائے, وہ اس طاقت کو لے کر پھر صرف سرمایہ کاری نہیں ہوتی, سرمایہ داری ہو جاتی ہے. اب اس میں سبق یہ دیکھیے, اپنا سرمایہ اپنی محنت آپ انڈیویجولی کریں گے جائز, اور کچھ لوگ مل کر سرمایہ بھی جمع کر لیں محنت بھی کر لیں, اس کا نام شراکت ہے, جائز کرو گا. لیکن میں آپ کو سرمایہ دیتا ہوں, مجھے آپ کے نفع اور نقصان سے کوئی غرض نہیں, مجھے تو 10%, 20%, 15% نفع ہی نفع دینا ہے. یہ حرام مطلق, اس سے زیادہ حرام کوئی شے نہیں اسلام میں. یہاں مجرد سرمایہ سرمایہ کو کھینچ رہا ہے, پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے, پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. اس کا بیڑا غرق ہو گیا تب بھی آپ نے تو لینا, شائی لاک جو ہے وہ تو اپنا پاؤڈر فلیش لے گا کھڑا ہوگا. یہ ہے خباثت سود کی, یہ ہے حرمت جس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ. اسی طریقے سے اب دیکھیں, اس میں ایک بات ہے, یہ چونکہ ہمارا دین جو ہے دین فطرت ہے, فاطر السماوات والارض کا بنایا ہوا ہے, اور وہ ہمارا فاطر فطرت بھی یہ جانتا ہے تقاضے ہمارے. تو انسانی معاشرے میں کچھ سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں کہیں ضرورت پیش آ جاتی ہے, مثلا ایک بیوہ ہے اس کے پاس رقم ہے, وہ خود کام نہیں کر سکتی, وہ کسی دوسرے شخص کو جو تجارت کر سکتا ہے وہ رقم دے دیتی ہے, تم کام کرو. اس کا نام مزاربت ہے. ایک کا سرمایہ ہے, وہ کام نہیں کر رہا ہے, وہ بیوہ ہے یا بوڑھا ہے, کوئی بھی ہے, جوان بھی ہو, وہ جائز زد ہے تو ہر ایک کے لیے ہے, سرمایہ ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے. یہ اعتراض ہو سکتا ہے ٹیکنیکلی کہ یہاں پہ اگر اسے نفع مل رہا ہے تو بغیر محنت کے مل رہا ہے, ایک مشابہت سود سے ہو گئی, ہو گئی جزوی مشابہت. لیکن دیکھیے شریعت کیسے اس کو بیلنس کرتی ہے. بیلنس اس طرح کیا ہے, اگر نقصان ہو گیا تو کام کرنے والے پر تاوان نہیں ہوگا, سارا اسی کا گیا جس کا پیسہ تھا. ٹیک رسک ہونلی اینڈ سونلی آن یو, رسک جتنا بھی ہے وہ سارا آپ پر ہوگا, اس عامل پر نہیں ہوگا. عامل کی محنت نہیں تمہارا فرمایا گیا. تم یہ نہیں کہہ سکتے صاحب میں نے تو آپ کو 1,00,000 دیا تھا, مجھے تو دو واپس. نہیں نہیں, گیا وہ تو ڈوب گیا, ڈوب گیا. مزاربت میں یہ بیلنس کیا گیا ہے تاکہ معاشرے کی ایک حقیقی ضرورت کو پورا کیا جا سکے. اگرچہ اس میں جو بھی اضافے ہو رہے ہیں آج دنیا میں, وہ بے معجل اور بے مرابحہ کے حوالے سے ان کو میں غلط سمجھتا ہوں, لیکن میں اس وقت فنڈامنٹلز آپ کو بتا رہا ہوں جو اس وقت اسلام کا مشارکت شراکت. بھائی ہمارا مال بھی سرمایہ بھی جمع ہو گیا, ہم محنت بھی سب مل جل کر کریں گے, لیجیے کام کرتے ہیں, اب نفع تقسیم کر لیں گے, ٹھیک ہے, نقصان ہو گیا وہ بھی تقسیم ہو جائے گا. اور مزاربت یہ ہے کہ ایک کا پیسہ اور ایک کی محنت, لیکن رسک سارا کا سارا نقصان کا پیسے والے کا ہے. البتہ نفع ہو جائے تو کچھ حصہ لے سکتا ہے. چونکہ یہ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب نے بھی اس پر بہت زور دیا ہے. ہی سیڈ ہی ڈڈ ناٹ سی اینی ڈفرنس بٹوین اے پرسن earning interest on his money he possessed or receiving rent from a house or a shop, getting dividend from his investment, extorting rent from land as a sharecropper or from a contractor, because cash, building, shares, land are all interchangeable. یہ بات جو انہوں نے کہی ہے ایک اعتبار سے صحیح ہے, خالص سبنی اعتبار سے یہ سب کیپیٹل ہے, مکان بھی کیپیٹل ہے, دکان بھی کیپیٹل ہے, کھیت بھی کیپیٹل ہے, اور کیش بھی کیپیٹل ہے, ٹھیک ہے. لیکن کیپیٹل کیپیٹل میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اب دیکھیے میں اصول جو آپ کو بتا رہا ہوں, شراکت زمین میں بھی ہو سکتی ہے. بھائی ہم سب جو ہے مل کر ایک جو ہے ہم جوائنٹ فارمنگ کرتے ہیں, کلیکٹو فارمنگ کرتے ہیں, سب زمین ہم مشترک کر لیتے ہیں, اس میں جتنے جتنے جس کے حصے ہیں اتنا حصہ بن گیا, اور وہاں کا ٹریکٹر بھی رکھ رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, وہ سارا خرچہ ہو رہا ہے, جو بھی اس کے اندر پیداوار ہوگی وہ بھی تقسیم ہو جائے گی. شراکت زمین میں بھی جائز, شراکت تجارت میں بھی جائز ہے، لیکن زمین میں مضاربت کا پیرلل نہیں ہو سکتا. مضاربت تو یہ ہے کہ اگر نقصان ہوا تو پورا جائے گا پیسے والے پر. مضاربت جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس کی زمین ہے وہ تو زمین تو جوں کی توں قائم ہے، ساری قیامت تو آئی ہے اس کسان کے اوپر جس نے محنت کی ہے. اولے پڑ گئے، سیلاب آ گیا تو کیا گیا؟ اس کی زمین تو وہی ہے، اگلے سال پھر فصل دے دے گی، اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا. تو چونکہ مضاربت جو ہے ایگزیکٹلی مضاربت پہ نہیں آتی، اس لیے مضاربت حرام ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور امام مالک کے نزدیک. یہ ہمارے ہاں جب دور ملوکیت آیا ہے تو اس کے جواب کا فتویٰ آیا، اس سے پہلے نہیں تھا. مضاربت کو مضاربت پر نہیں ہم قیاس نہیں کر سکتے. زمیندار کا سرمایہ زمین ہے نا، اس کا بگڑتا کچھ نہیں، مارا گیا وہ کسان، یہ جائز نہیں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا، اقبال بہت رمز شناس تھا، بڑے بڑے ہمارے علماء بھی سمجھے اس مضاربت کے مسئلے کو، مولانا مودودی بھی سمجھے، وہ جواب کا فتویٰ دے گئے. یہ شخص وہ تھا کہ جس نے پہلی کتاب لکھی تھی الاقتصاد فی الاسلام، پہلی کتاب جو تھی علامہ اقبال کی، اقتصادیات کا انہوں نے ایک سبجیکٹ کی حیثیت سے مطالعہ کیا تھا جو میں نے نہیں کیا، لیکن میں ان کی باتوں کی قدر کر سکتا ہوں، اس لیے کہ مجھے قرآن کی روشنی ضمن نظر آ رہی ہے وہ باتیں کہ ٹھیک ہے. خدا مل تیرا سروری داد کہ تقدیرش بدست خیش بن وشت. اللہ تعالیٰ اس قوم کو سروری اور عزت دیتا ہے دنیا میں جو اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھتی ہے. حدیث میں بھی آیا کہ بہترین روزی وہ ہے جو عمل یم سے ہوتی، ہاتھ سے. دماغ کو بیچنا، پروفیشنل سکل کو بیچنا، یہ اتنی پاک صاف روزی نہیں ہے جتنی کہ محنت وہ شخص کر رہا ہو ہاتھ سے، عمل یم. بہرحال خدا آ ملنا تیرا سروری داد کہ تقدیرش بدست خیش نشوست بن وشت. اپنے ہاتھ سے وہ تقدیر لکھتی ہے. وہاں قوم سرو کار ندارت کہ دہکانش برائے دیگر کشت. اس قوم سے تو اللہ کا سروکار ہی نہیں ہے جس کا کاشتکار کسی اور کے لیے کاشت کر رہا ہے، زمین اس کی ہے، کاٹ میں کر رہا ہوں، آدھی میری فصل وہ لے جائے گا اور بھی نہ معلوم کیا کیا اس سے مفادات وہ اٹھائے گا. حرام ہے. ہماری اس وقت کی فقہ بھی جائز ہے، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا بینکنگ میں بھی کچھ نہ کچھ چیزیں آ جائیں گی سود کی، کیونکہ موجودہ فقہ بیع مؤجل بیع مرابحہ کو صحیح تسلیم مان کر اس کے حوالے سے وہ چھوٹ ہے، لیکن یہ کہ بہت بڑا حصہ جو ہے سود کا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا اب اس میں سوچئے جو ڈاکٹر مبشر صاحب کی بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اگر اسینشلی اسپیکنگ ان کی بات ٹھیک ہے، یہ بھی سرمایہ وہ بھی سرمایہ. لیکن ایک دیکھیے، آپ نے 20 لاکھ کا مکان کسی شخص کو دیا کرائے پر، وہ اس میں کیا کرے گا؟ ایک مہینہ رہے گا نا. 10,000 روپے کرایہ آپ نے لے لیا، لیکن اگر آپ نے وہ 20 لاکھ نقد کسی کو دے دیا، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے 30 لاکھ بنا لے، یہ بھی ہو سکتا ہے 10 لاکھ رہ جائے اس کا. زمین و آسمان کا فرق ہے کہ نہیں؟ ایک فلوئڈ کیپیٹل ہے جو بہت سی شیپس اختیار کر سکتا ہے، ایک فکس کیپیٹل ہے جس کی شیپ تو بدلے گی نہیں بھائی، ایک مہینہ رہے گا پھر وہ مکان آپ کا ہے. کیونکہ ایک مہینے کے اندر 10 لاکھ کا تو نہیں رہ جائے گا، 10 لاکھ کا رہ جائے گا تو آپ کا رہ جائے گا نا، اس کرایہ دار کا تو نہیں ہے. کرایہ دار کا تو کوئی سروکار نہیں، اس سے قیمت بڑھتی ہو یا کم ہوتی ہے جائیداد کی تو مالک کی ہے. اس میں یہ ہے کہ جو کرایہ دار کا کوئی تعلق نہیں، اس کو 10,000 کرایہ دینا تھا دے دیا اس نے، ایک مہینہ رہا ہے وہ اس نے اس کے فائدے. اسی لیے کرایہ حرام نہیں ہے جس کو ان کی جو مغالطہ وہ جو ہو رہا ہے. ہاں جہاں کرائے میں بھی استحصال کا ایلیمنٹ شامل ہو جائے، جب وہاں کرایہ حرام ہے. حضور نے فرما دیا من اکل کرا ارض مکہ کا فقد اکل ربا، جس نے مکے کی زمین کا کرایہ کھایا اس نے سود کھایا. یہ سارے ہمارے جو ہیں یہ سعودی جو سیٹھ ہیں وہ سود کھا رہے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو وہاں آنا ہے حج کے لیے، تم ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. حضرت عمر نے تو حکم دیا تھا اپنے بڑے فاتک کھلے رکھو، جو بھی حاجی آئے تمہارے یہاں باہر کوئی جگہ ہے جرا ڈال دے بیٹھ جائے، دروازے بند کرنا جو ہے وہ ممنوع تھا. ہاں بالکل اپنی پرائیویسی کی جگہ ہے جو اس کو اپنی علیحدہ رکھو، باقی اگر کوئی ہے کھلا چھوڑو اس کو تاکہ لوگ حاجی آئیں وہاں ڈیرے لگائیں. اور اس وقت سب سے بڑا اثر جو ہوتا ہے وہ کرایے کا ہوتا ہے. اور حقیقت ہیلا کیا ہے، ہم زمین کا کرایہ نہیں لے رہے، ہم تو اوپر انویسٹمنٹ کی اس کا کرایہ لے رہے ہیں. یہ ساری انویسٹمنٹ لے جاؤ یہاں سے 100 میل دور اور پھر دیکھو تمہیں کون کرایہ دے گا وہاں پر. وہ کرایہ تو مل رہا ہے زمین کی وجہ سے. اسی طرح مکان کا اجارہ, زمین کا بھی اجارہ ہو سکتا ہے, لیکن میرے نزدیک وہ زمین کا اجارہ جو ہے وہ زمین کی زراعت کے لیے نہیں. کوئی شخص کارخانہ بنانا چاہتا ہے 100 سال کے لیے, آپ سے آپ کا زمین کا جو ہے کوئی ٹکڑا کرایہ پر لے لیتا, لیز پر لے لیتا. میکڈونلڈ ابھی یہاں پہ بن رہا ہے لنک روڈ پر, انہیں وہ کرائے پر لیے جگہ, اپنی جگہ خریدی نہیں ہے. تو 30 سال کا کرایہ جو ہے انہوں نے سب کے ہمارا جو ہوگا اس کا مجھے ایک پیسے دے دیے ہوں گے, جاؤ بنا دو. بنا رہا ہے زمین کا مالک, لیکن کرایہ وہ دے چکے, کرایہ دیا. اس کے بعد 30 سال کے بعد وہ اصل مالک کی ملکیت ہو جائے گی. تو کرایہ ہو سکتا ہے زمین کا, لیکن زمین جب خود فیکٹر آف پروڈکشن میں آ جائے گی, جب پیداوار ہو اس میں نہیں. زمین جہاں فیکٹر آف پروڈکشن نہیں ہے اس میں کرایہ ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے اصل میں نے عرض کیا نا کہ یہ چیزیں چونکہ سامنے نہیں ہیں, مطالعہ ہے نہیں, غور و فکر کیا نہیں. دو ہی اکانومیز ہیں جن سے یہ واقف ہیں, یا کیپیٹلسٹک یا سوشلسٹک. اسلام نے جس طرح بلینڈ کیا ہے ساری کیپیٹلزم کی اچھائیاں جو ہے جمع کر دی اپنے لیگل سسٹم میں, اور ساری اس کی قباحتیں جو ہے, سود حرام, جوا حرام, منشیات کا حبابلہ حرام, فحاشی کے ذریعے سے پیسہ کمانا حرام, یہ چار پابندیاں لگ جائیں پھر دیکھیں سرمایہ کیسے ننگا کھیل کھیلے گا, کیسے ننگا ناچ ناچے گا. اس کو کہتے ہیں چین, چیننگ دی کیپیٹل. یہ سرمایہ جن کی طرح ہے, جنات سے کام لیتے تھے حضرت سلیمان تو انہیں چینوں کے اندر زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا, مقررین فی الاسفار. وہ جو ہے ان کو جب تک سرمایہ جن ہے, اگر یہ بوتل سے نکل کر پھیل گیا پورے معاشرے پر آکاش بیل بن کر, تو اس سے بڑی لانت کوئی نہیں. لیکن اسے چین کر دو, اسے بیڑی ڈال دو اس کے پاؤں میں, محض سرمایہ سرمایہ کو نہیں کمائے گا. اس کی جو ننگی صورت ہے سود حرام, ہاں مزاربت میں پھر رسک سارا پیسے والے کے اوپر جائے گا, تب اس کو اجازت ہے. ایک ایک معاشی ضرورت جو ہے تمدنی ضرورت پوری ہوتی ہے. بہرحال یہ جان لیجئے کہ آج عالم انسانیت اس نظام کے لیے چشم برا ہے, یہ حل ہے. ان کو نہیں سوچ سکتا, وہ آسمانی ہدایت سے اپنی نگاہیں موڑ چکے ہیں, ان کا اعتماد ہی نہیں. ہمارے پاس وہ آسمانی ہدایت ہے, ہم نے ملک بنایا تھا کہ ہم اسے عہد حاضر کی ایک مثالی اسلامی ریاست بنا کر دکھائیں گے, اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ بنا دیں گے. اس کو تو ہم بنا دیں گے ایک روشنی کا مینار. لیکن اب 54 برس ہو گئے, اس 27ویں آیا چاہتی ہے, 54 برس جو ہے قبری حساب سے پورے ہو جائیں گے پاکستان کو. لیکن یہ کہ اب اگر یہ قدم اٹھا ہے, اللہ کرے کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو. بہرحال اصل ضرورت ہے کہ فوری اقدامات فوری شروع کیے جائیں, کبھی بیشی ہوتی رہے گی, ہوتا ہے اس معاملے میں نظام کو بدلنے میں. میں نے جیسے کہا تھا کچھ نہ کچھ ڈسرپشن آئے گی, کچھ نہ کچھ دقتیں آئیں گی, لیکن ایک عزم کے ساتھ, جس کے لیے میں نے خاص طور پہ نوائے وقت کے اداریے کا تذکرہ کیا ہے کہ بہت اچھی بات کہی ہے انہوں نے آج. ایسے ایک اچھی خبر بھی ایک صاحب نے مجھے ابھی گاڑی میں آتے ہوئے میرے چھوٹے بھائی نے بتائی ہے کہ انہیں ان کے بڑے بھائی, وہ بھی میرے چھوٹے بھائی ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ کل کہیں ٹی وی پر پرویز مشرف صاحب کی طرف سے بات آئی ہے کہ پاکستان, افغانستان, ایران کے درمیان کوئی مفاہمت اور کوئی بلاک بننے کی بات ہونی چاہیے. اگر یہ صحیح ہے تو تیری آواز مٹکے اور مدینے, کم سے کم اس سوچ میں, سیاسی اعتبار سے ان کی سوچ صحیح رخ پر ہے. اور یہ گئے بھی تھے ایران, اور انہوں نے جو باتیں وہاں کہیں, جو بات بھی انہوں نے بتائی بہت اچھی ہے کہ میں نے ایرانیوں سے یہ کہا کہ افغانستان کے 90% رقبہ ہے طالبان کے پاس, آپ کیسے برابر کر رہے ہیں ان کو, وہ 10% کے اوپر بیٹھے ہوئے صرف. ہاں طالبان سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ان سے گفت و شنید تو کرے نا, ٹھیک ہے, بات صحیح ہے, 10% صحیح ہے. تو میں نے چاہا کہ یہ اچھی خبر بھی میں آپ کو دے دوں. بہرحال جیسا کہ میں نے اس کو, جہاں تک سود کا مسئلہ ہے, بہت سی اسکیمیں موجود ہیں, ان میں سے کسی ایک پہ بھی کام شروع کر دیں, اللہ کا نام لیتا کہ آغاز تو ہو. لیکن اگر جو خبر آئی ہے کہ موجودہ کسی ذمہ دار نے کہا ہے کہ یہ, اور چونکہ موجودہ حکومت کے سارے جو بھی مالیات کے مشیر ہیں اور وزیر ہیں, وہ تو سب کے سب وہ نیو ورلڈ آرڈر کے غلام اور انہی کے کارندے اور انہی کے زیر تربیت رہے ہوئے لوگ, انہی سے انہوں نے علم سیکھا ہے, انہی سے انہوں نے تفقہ حاصل کیا ہے, تو اس سے اندیشہ ہوتا ہے لیکن یہ کہ اگر یہ تاریخی حتکنڈے ہوئے, تاخیری حتکنڈے ہوئے, تو پھر قوم کو جو ہے بیدار رہنا پڑے گا, وہ جاگتی رہے کہ اب یہ کام جو ہو گیا ہے اس میں کسی بھی حوالے سے کوئی جو ہے وہ پسپائی جو ہے اب نہ آنے پائے. تھوڑی سی بات میں کروں گا دستوری مسائل پر بھی جو بات کی ہے ڈاکٹر مبشر صاحب نے اپنے اس بیان میں, یہ بھی ان کی نہ کم فہمی یا کچھ فہمی تو نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ کہ مطالعے کا میں سمجھتا ہوں کہ کمی کا معاملہ ہے. دیکھیے, ایک عام جمہوری ریاست میں حاکمیت عوام کی ہوتی ہے, اسلامی ریاست میں حاکمیت اللہ کی ہے. زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ تو جمہوری موجودہ جمہوریت کی پارلیمنٹ کی بالادستی, ہاں پارلیمنٹ کی بالادستی ہو سکتی ہے اگر آپ یہ طے کر دیں کہ پارلیمنٹ کا رکن وہی ہوگا کہ جو دین کا کم سے کم اتنا علم حاصل کر چکا ہو, پھر ٹھیک ہے, پھر وہ فیصلہ کر دیں جو انٹرپریٹیشن کرے. علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا کہ اجتہاد جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہوگا, صحیح ہے, میں سب چیزیں صحیح سمجھتا ہوں, لیکن یہ کہ اجتہاد کون سا اجتہاد نافذ ہوگا, قانون کی شکل اختیار کرے گا, وہ فیصلہ کرے گی پارلیمنٹ. لیکن آیا تو اجتہاد واقعتا صحیح اجتہاد بھی ہے کہ نہیں, یہ اجتہاد ہے یا زندقہ ہے, یا اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابقت میں ہے یا مخالفت میں ہے, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ ان پڑھ لوگ کریں گے. جو پڑھے لکھے بھی ہیں تو دین کے اعتبار سے تو ان پڑھ ہے, وہ پڑھے ہوا ویسے تو ہمارے ہاں انگوٹھا چھاپ لوگ بھی آتے ہیں, لیکن چلے جو پڑھے لکھے دین کی طرف سے تو ان پڑھے لکھے پڑھے ان پڑھ, وہ فیصلہ نہیں کر سکتے. کیا کہہ دیجیے, اب آپ نا کلیہ شریعہ بنائیے, شریعت یونیورسٹی بنائیے, اس کے صرف فضلاء جو ہوں گے صرف وہ اسمبلی میں جا سکتے ہیں, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن یہ کہ اس سے آپ کا جمہوری بیس جو ہے وہ بہت ہی محدود ہو جائے گا. بہتر یہ ہے کہ آپ عوام کو تو آنے دیں, ان کے نمائندے آ جائیں, قانون سازی کا پارلیمنٹ کو ہی ہوگا, لیکن آیا کوئی قانون کتاب و سنت سے تجاوز کر گیا یا نہیں کر گیا؟ ویدر اٹ از ود ان دی لمٹس آف دی قرآن اینڈ سننا اور اٹ ہیز ایکسیڈڈ دی لمٹس, یہ تو بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے. یہ انگوٹھا چھاپ کے حوالے تو ہم نہیں کر سکتے, یا پڑھے لکھے الپڑھوں کے حوالے نہیں کر سکتے, یہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی. واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ نظام بنایا تھا ضیاء الحق صاحب نے, میں نے کئی دفعہ کہا بہترین نظام ہے, صحیح ترین نظام ہے. اگرچہ زیادتی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے ہتھکڑیاں بھی پہنا دی تھی, بیڑیاں بھی ڈال دی تھی, اس پر میں نے تنقید کی ہے, جو بھی کی ہے وہ تو آپ کے علم ہے, اس پر میں نہیں جانا چاہتا دوبارہ اس میں, لیکن نظام آپ کو سنن صحیح ہے کہ ایک کورٹ ہے, اور یہ بھی ڈپلیسٹی ختم ہو جائے گی کچھ عرصے کے بعد, کہ ایک ہی کورٹ ہے, اس کورٹ جو ہے وہی فیصلہ کرے گی کتاب و سنت کے مطابق. لیکن جب تک ہمارے ججز میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو قرآن و سنت کے واقف ہوں, عالم ہوں, لہذا یہ شریعت کورٹ اور شریعت اپیلیٹ بینچ میں ایک دو علماء کو بھی رکھا جائے, یہ ضروری ہے. ورنہ یہ ہے کہ جب ہو جائیں گے لوگ ایسے, ان کو اپنی تعلیم ہوگی, آپ کے اپنے لا کالج میں شریعت پڑھائی جائے گی, تو پھر یہ ڈپلیسٹی کی ضرورت نہیں رہے گی. لیکن بہرحال پارلیمنٹ کو بالا دستی ہو سکتی ہے صرف اسی وقت اگر طے کر دیا جائے کہ پارلیمنٹ میں صرف شریعت سے واقف اور شریعت کے جاننے والے لوگ ممبر بن سکتے ہیں اور نہیں بن سکتے, ورنہ آپ سپریم کورٹ کے حوالے کر دیجیے. بہرحال میں نے اس وقت جو باتیں عرض کی ہیں آپ سے, اس کے ضمن میں اب میں اپنی دو کتابوں کا ذکر کر رہا ہوں. یہ رمضان مبارک ہے, اس میں پیسے خرچ کریں گے اگر نیک نیتی کے ساتھ, تو آپ کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی 70 گنا دے گا. مجھے معلوم آج مہینے کا آخری دن ہے, لیکن یہ اس کے باوجود خطبات خلافت میری ایک کتاب ہے جس میں اسلامی سیاست کیا ہے, اسلامی معیشت کیا ہے, اسلامی معاشرت کیا ہے, خلافت اصل میں کسے کہتے ہیں, آج کی خلافت کیا ہوگی, جو اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے. مجھے تو ہے نا, تو یہ ڈاکٹر مبشر کا یہ بیان پڑھ کر ڈان میں چھپا ہے کہ ہمارے ٹاپ کے جو دانشور ہیں وہ کس درجے ناواقف ہیں اسلام کے نظام سے. بہت ضرورت ہے اس کی, ان دانشوروں کو پہنچائیے یہ چیز. عید الفطر کے عید کارڈ 25-25, 50-50 روپے کے دینے کی بجائے کتابیں دیجیے لوگوں کو, لکھ دیجیے اس پر تحفہ عید الفطر بن جانب فلاں دیجیے. لیکن چھوٹی کتاب ہے وہ, تو بہت ہی تھوڑی سی ہے, وہ لے آئے ہیں ہم یہاں پر. اسلام کا معاشی نظام جس کے چند باتیں میں نے آج آپ کو یہاں بتایا, فنڈامنٹل اصول, یہ کتابیں لیجیے, خود پڑھیے اور انہیں ایام میں پڑھیے. ابھی ایک ہفتہ باقی رمضان مبارک کا, اس وقت آپ کے بھی روحانی مسام کھلے ہوئے ہیں, روحانی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, روحانی کان کھلے ہوئے ہیں, روحانی عقل کھلی ہوئی ہے, تو انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ بانٹ پائیں گی. اور پھر اپنے دوستوں کو پہنچائیے, اپنے عزیزوں کو دیجیے. یہاں جتنی تعداد لائیں کم ہو تو آپ آ کر ہمارے قرآن اکیڈمی سے لیجیے, جتنی دینی ہو لیجیے, پہنچائیے. اس ہفتے کے دوران عید کا تحفہ ان کو بنائیے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.